مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
مرحبا خسائل فاطمہ، مرحبا مرحبا شمائل فاطمہ،
مرحبا مرحبا
شفاعت
فاطمہ،
مرحبا مرحبا
عنایت فاطمہ،
عنایت فاطمہ،
مرحبا
مرحبا
شرافت فاطمہ،
مرحبا مرحبا
صداقت فاطمہ،
مرحبا
مرحبا شرافت فاطمہ، مرحبا مرحبا
شہزادی مصطفیٰ،
مرحبا مرحبا
شہزادی مصطفیٰ،
مرحبا مرحبا
شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، یہ رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا، ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا، شرف حاصل ہے ان کو، شرف حاصل ہے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے نپٹ جاؤ، جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے نپٹ جاؤ، جسے کہتے گی جنت، جسے کہتے گی جنت ملک خاتون جنت کا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے نا فضائل فاطمہ، مرحبا مرحبا خصائل فاطمہ، مرحبا مرحبا شمائل فاطمہ، مرحبا مرحبا شفاعت فاطمہ، مرحبا مرحبا شہزادی مصطفیٰ، مرحبا مرحبا ام الحسنین، مرحبا مرحبا خوشبو مصطفیٰ، مرحبا مرحبا سخاوت فاطمہ، مرحبا مرحبا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین گئے سیدہ زہرا رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا کیا نظارہ جنہ کو کیا نظارہ جنہ کو نے تفسیر نبوت کا شہزادی کونین گئے سیدہ زہرا شہزادی کونین گئے سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا شہزادی کونین گئے شہزادی کونین ہے را فضائل فاطمہ مرحبا مرحبا فضائل فاطمہ مرحبا مرحبا شمائل فاطمہ مرحبا مرحبا شفاعت فاطمہ مرحبا مرحبا شہزادی مصطفیٰ مرحبا مرحبا شہزادی مصطفیٰ مرحبا مرحبا سخاوت مصطفیٰ مرحبا مرحبا عنایت فاطمہ مرحبا مرحبا سخاوت فاطمہ مرحبا مرحبا شجاعت مرحبا مرحبا ولایت فاطمہ مرحبا مرحبا آیت فاطمہ مرحبا مرحبا فاطمہ مرحبا مرحبا سائل فاطمہ مرحبا مرحبا شمائل فاطمہ مرحبا مرحبا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا
زوجہ مرتضی مرحبا مرحبا
شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا
شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا
سیدہ زہرا
سیدہ زہرا
سیدہ
زہرا
خود میں ہو پائے زہرا سے لپٹ
جاؤ
جسے کہتے ہیں جنت
جسے کہتے ہیں
خاتون جنت کا
شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا کیا تفسیریں زہرا شہیدوں کی نبی کی لاڈلی بیوی ولی کی ماں شہیدوں کی یہاں جلوہ نبوت کا یہاں جلوہ نبوت کا ولایت کا شہادت کا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا
چاند سورج نے نہیں دیکھا وہ چادر جس کا آنچل چاند سورج نے نہیں دیکھا
بنے گی حشر میں پردا گناہ گارا امت کا شہزادی کون ہے سیدہ زہرا
کرے حق ہے اگر سالک بھی عرب دعوائے جنت کرے حق ہے جو وہ بہرا بھی ہے جو وہ بہرا بھی ہے یہ بھی تو ہے خاتون جنت کا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا مرحبا مرحبا خوشبو مصطفیٰ مرحبا مرحبا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ ہزاروں معتکفین اسلامی بھائی فیضان رمضان لوٹنے فیضان مدینہ آئے ہوئے ہیں. مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ حویلی لکھا ضلع اکاڑا کے بھی عاشقان رسول اوبی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شامل ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ملک کے مختلف حصوں سے اجتماعی طور پر الحمدللہ اسلام آباد آتے ہیں. ابھی جامعۃ المدینہ حیدر ٹاؤن اوکاڑا پنجاب کے بھی عاشقان رسول اس وقت ہم مدنی چینل پر ان کی بھی زیارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم آپ کو روزانہ ہمارے معتکفین اسلامی بھائیوں کے جذبات اور تاثرات سناتے ہیں, دکھاتے ہیں. بڑے اس سے بعض ایمان افروز بھی تاثرات اور جذبات ہوتے ہیں, اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں. آج بھی الحمدللہ ایک اسی طرح کے جذبات و تاثرات پر مبنی مدنی گلدستہ تیار ہے. آئیے اس مدنی گلدستے کو دیکھتے ہیں.
رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا,
رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا.
صبح صبح میری امی نے فون کیا مجھے, کہتے ہیں کہ میں نے نیت کی ہے کہ آپ نا بابا جانی کے پاس جا کے ایک ماں کا اعتکاف کرو, تو انکار مت کرنا. میں نے کہا جب آپ نے نیت کر لی ہے تو پھر انکار کیسا ہو سکتا ہے.
مجھے اتنی اللہ تعالیٰ سے خواہش ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا کہ میں لاہور واپس جاؤں بچوں میں. میرا دل کر رہا ہے میں اپنے بچے بابا جانی کے قدموں میں لے کے آ جاؤں.
پہلی دفعہ آیا ہوں, بہت مزہ آ رہا ہے. پہلے بڑے بھائی آئے تھے, وہ ہیں اسلامی بھائی, میں بھی انشاءاللہ اسلامی بھائی بن گیا ہوں.
سنا تھا لوگوں سے کہ جب مدنی مرکز کے اندر داخل ہوں تو عجیب عجیب ہوائیں چلتی ہیں, یعنی کہ ٹھنڈی, تو آج دیکھ بھی لیا.
کافی شوق تھا کہ یہاں پہ ہم اعتکاف کریں. ٹی وی میں بابا جان کا مذاکرہ دیکھتے تھے.
میرا پہلے کچھ ذہن اور تھا, لیکن اب جو ہی ادھر آیا ہوں تو میرا ذہن بدل گیا ہے.
اندر آگے آپ کا دنیا ہی بدل گئی ہے کہ صاحب سے؟
میری تو ایسے جیسے دنیا ہی بدل گئی ہے. باہر کی دنیا سے نکل کے ادھر آیا ہوں تو دنیا ہی ہو رہا ہے ادھر.
بہت مزے کا ماحول ہے, بہت مزہ آ رہا ہے, مدینے کا فیضان مل رہا ہے. میں نے داڑھی رکھنے کی نیت کی, پہلے داڑھی نہیں رکھتا تھا, شیو کرتا تھا. ابھی سب کو دیکھا تو میرا دل بھی بنا ہے کہ داڑھی رکھوں گا ابھی انشاءاللہ.
تو یہ کرامت ہے پیرو مرشد کی.
انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ جب بھی اعتکاف یہاں پر ہوگا انشاءاللہ ساری زندگی میں آتا رہوں گا.
تو یہاں آنے کی سعادت اس بار حاصل کی ہے. بہت کوشش تھی اور دل میں تھی کہ یہاں پہ جا کے اعتکاف کرنا ہے.
بس الحمدللہ یہاں پر بہت شوق ہے. ہم نے کہا ہم پاپا کی باغ ہم جائیں گے, وہاں پر اعتکاف کرنے.
میں نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا کہ میں اپنے پیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں, تو اللہ پاک آپ نے سارے راستے میرے جو ہے نا کلیئر کرنے ہیں, میری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دینا ہے. اور جو انسان کا پختہ یقین ہو تو انسان کو وہی چیز ملتی ہے جو اس کا یقین ہو.
یہ اللہ کا ولی کا دیدار ہوتا ہے, اس وجہ سے بندہ تڑپتا ہے کرانے کے لیے.
اس تنظیم سے ریلیٹڈ ہوں لیکن نہ ہونے کے برابر تھا. اب مجھے پتا چلا ہے کہ دعوت اسلامی کیا چیز ہے, دعوت اسلامی کی سوچ کیا ہے.
الحمدللہ میں نے داڑھی کی نیت کی ہے اور انشاءاللہ یہ سجی رہے گی انشاءاللہ.
دعوت اسلامی ایک کسی تنظیم کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ ایک سوچ کا نام ہے. یہ ایک اسلام پر عمل کرنے والی ایک تنظیم ہے.
یہاں پہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں بہت سی, بابا کی پیاری پیاری صحبت میں یہاں پہ.
ماشاءاللہ میں نے 8 سپاری حفظ کیے تھے, بیچ میں چھوڑ دیا تھا, اور یہاں آیا ہوں تو اب میری دوبارہ سے یہ ہو گیا کہ ماشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد سر پہ امامہ بھی سجاؤں گا اور چہرے پہ داڑھی بھی, اور انشاءاللہ اپنے حفظ کو مکمل بھی فرماؤں گا.
داڑھی کی بھی نیت کی ہے, داڑھی چھوڑ دیں گے, امامہ بھی سجائیں گے انشاءاللہ سر پہ, فل مدنی ماحول میں آئیں گے انشاءاللہ.
پہلے جو ہم اعتکاف کرتے رہے ہیں اس اعتکاف میں اور اس اعتکاف میں بہت یہ فرق یہ ہے کہ ہاں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے, ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جب ادھر اعتکاف کرتے ہیں اپنے علاقے میں وہاں اس طرح سکھایا نہیں جاتا.
پہلی دفعہ باب المدینہ میں آئے ہوں, الحمدللہ میں نے اتنا کچھ سیکھا ہے کہ شاید میں یہ کہیں اور نہ سیکھ سکتا.
جاؤں گا نہیں میرے سے, مجھے کو اتنا مزہ آ گیا, میں نے کہا بس میں یہیں رہوں گا, میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہیں رہوں گا.
تو پہلے دن میں آیا میں یہ سوچ رہا تھا کہ چلے جاؤں, مجھے کچھ مزہ نہیں آ رہا, مجھے کچھ دیکھ رہا نہیں ہوں. پہلی سحری بابا کے پاس میں نے کر لیا, اس کے بعد مجھے ایسے مزہ ہے پوچھو بھی نہیں, میرا دل ہی نہیں کر رہا جانے کا.
الحمدللہ ایسا مزہ ہے کہ میں نے آج سے پہلے کہیں نہیں دیکھا. کاش کہ پورا سال رمضان ہوتا اور امیر اہل سنت کے ساتھ پیارے باپا جان کے ساتھ رمضان گزارتے. یہ ایک مہینہ ختم ہو جائے گا لیکن اس کی یادیں زندگی بھر بھول پائے گئے.
ہم ترستے تھے مطلب کہ آج سے 5-6 سال پہلے کہ ہم جائیں گے, اللہ پاک ہمیں بھی یہ سعادت نصیب کرے. اب صبح ہم نے سحری کی بابا جان کے ساتھ حال میں, رمضان حال میں, تو دیکھیں وہ کتنے پیارے لمحات تھے. مجھے تو مطلب کہ میری تو آنکھوں سے جو ہے نا آنسو ہی نہیں روک رہے تھے وہاں پہ. اصل میں سب سے بڑی جو بہار ہے نا وہ پیر صاحب کا فیض ہے یہاں پر.
ماشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ
وہ عاشقان رسول ہیں جن میں ایک تعداد ہے جو پہلی مرتبہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ آئے ہیں اور ان کے جذبات اور ان کے تاثرات آپ دیکھ اور سنی رہے ہیں اور مجھے بھی واقعی ایک بڑا لطف آتا ہے ان کے جذبات اور تاثرات سن کر کہ جیسے کہ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ ہم یہاں ایک فائدہ یہ انہیں نظر آیا کہ یہاں سیکھنے کو ملتا ہے اور واقعی آدمی ایک ایسی جگہ بیٹھے جہاں اس کو علم دین سیکھنے کو ملے عمل کا جذبہ ملے اور ماشاءاللہ پھر کئی ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو کہ یہاں سے تبدیل ہو کے جاتے ہیں. اب یہ کہ اس میں ایک اسلامی بھائی کا میں جو میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ میں یہاں سے جانے کے بعد انشاءاللہ امامہ شریف بھی باندھوں گا, تو کیا ہی بہتر ہو کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد امامہ شریف باندھنے کے بجائے یہیں رہ کر امامہ شریف باندھ کر ہی اپنا وقت گزاریں. اب یہاں تو پورے کے پورا گویا کی طرح سے مدنی ماحول بنا ہوا ہے, تو یہیں امامہ شریف ہی باندھ لیں, پوری داری شریف کی نیت ماشاءاللہ کرنے والے کر بھی رہے تو پورے کے پورے مدنی ماحول میں جب یہاں رچ بس جائیں گے وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ جب آپ اپنے مدنی قافلوں کا سفر کر کے, کیونکہ یہاں سے چاند رات کو ہزاروں عاشقان رسول مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں الحمدللہ, تو آپ بھی اس مدنی قافلے میں سفر کی نیت رکھیے کہ ہم بھی انشاءاللہ اس سنتوں بھرے اعتکاف سے سنتوں بھرے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے اور مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا ایک جذبہ لے کر ہم سفر کریں گے. اب دیکھیے اتنے ہمارے متقفین اسلام بھائی موجود ہیں, آپ میں سے ایک تعداد جو یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے نہیں آتا تھا, مجھے نہیں پتا تھا, مجھے تو یہاں آ کر پتا چلا کہ تو دنیا ہی کچھ ہو رہے, اور جیسے کوئی کہہ رہے تھے کہ دعوت اسلامی ایک سوچ کا نام ہے جو ایک سوچ دے رہی ہے کہ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اب یہاں آنے کے بعد جو کچھ آپ کے جذبات بن رہے ہیں آپ کی سوچ بن رہی ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو اس وقت دور ہیں نہ مدنی مرکز کی طرف آئے نہ مدنی ماحول کی طرف آئے نہ کبھی انہوں نے یہ مدنی بہاریں دیکھی نہ مدنی مذاکرے دیکھے سنے نہ یہ صحبتیں اٹھائیں, اور یہ تعداد کم نہیں ہے, یہ بہت بڑی تعداد ہے جو بہت دور ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان تک ہم جائیں گے اور جو لذتیں آپ یہاں پا رہے ہیں ان لذتوں کی ہم انہیں خبر دیں گے اور ان کو بھی ہم اپنے ساتھ مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں گے, انہیں بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کریں گے. ابھی تو ابتدا ہے, ابھی تو ابتدا ہے, انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ویسے ویسے انشاءاللہ مزید دل بھی لگے گا, لطف و سرور مزید بڑھے گا. بس ہم کفل مدینہ لگا کر رکھیں, زبان کی آنکھ کی پیٹ کی حفاظت کریں, حقوق العباد کا لحاظ رکھیں, ذکر اللہ اور درود پاک سے زبان کو تر رکھیں, نماز با جماعت کا اہتمام کرتے رہیں اور تمام تر جو حلقے ہوتے ہیں ان میں شرکت کریں اور مدنی مذاکرے میں اول تاخیر شرکت کریں جب تک امیر سنت جلوہ فرمائیں موجود ہیں. آپ اسی طرح بیٹھے رہیں, مدنی چینل پر بھی اسی طرح رہیں, نہ یہاں جائیں نہ وہاں جائیں. یہ مدنی چینل پر رہنے سے آپ کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ یہ مدنی چینل آپ گھر بیٹھے بھی اس کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ مدینے کا راستہ طے کرتے رہیں گے. یہ مدنی چینل ہمیں جنت کے راستے پہ لے کے چلتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو مدنی چینل, مدنی مذاکرے اور رمضان کا فیضان عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
سیراب کو لگے گے اشک اس دل کے گلشن, سیراب کو لگے گے اشک اس دل کے گلشن, ہر جرم دل رہا ہے رمضان آ گیا ہے, ہر جرم دل رہا
کھلا ہے
من آ گیا ہے توبہ گدر خدا ہے رمضان آ گیا
والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. رسالة ضياء درود السلام فرمان مصطفی صلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج تیسری شب ہے اور تین رمضان کو ہمارے یہاں دو یادیں ہیں. ایک تو آپ شہزادی کونین جنت کی خواتین کے سردار سیدت النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال با کمال 3 رمضان المبارک 11 سنہ ہجری کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں ہوا تھا. اور دوسرا جن کا کلام ہم نے سنا جلوس فاطمہ میں حضرت مفتی احمد یار خان صاحب, آج ان کا بھی یوم وصال ہے 3 رمضان. تو یوں دو یادیں ہیں الحمدللہ. اللہ ان پر بھی رحمت نازل فرمائے, ان پر بھی رحمت نازل فرمائے, ان کے صدقے ہم پر بھی رحمت نازل فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دنیا کے مختلف ممالک سے اور پاکستان کے مختلف شہروں سے کثیر عاشقان رمضان اعتکاف کے لیے تشریف لائے ہوئے. ایک تعداد ہے جو پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کر رہی ہے انشاءاللہ, اور مدنی مذاکرہ بھی ہو رہا ہے ان کے درمیان. تیسری تراویح ہو چکی ہے اور اس وقت اوبی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ خصوصی شرکت ہے آج پاک بخاری کابینہ جامعت المدینہ حیدر ٹاؤن اکاڑا پنجاب. یہ ماشاءاللہ حیدر ٹاؤن کے ہمارے عاشقان رسول نظر آ رہے ہیں. مرحبا جی آیا نو. آخر تک ہمارا ساتھ دیجئے گا کہ بار بار تو یہ موقع آتے نہیں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا, اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے ان شاء اللہ عز و جل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام جویریہ ساریہ, میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا عورت جوڑا کر کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ میرے لیے اور سب گھر والوں کے لیے دعا کر.
جوڑا یہ بال جو پیچھے کے جیسے بال ہیں ان کو جمع کر کے اس میں گانٹھ لگاتی ہیں عورتیں, پہلے تو لگاتی تھی, اب بھی ہو سکتا لگاتی ہوں بڑی بوڑھیاں. اچھا ہاں, تو یہ جوڑا کہلاتا ہے, اس کو اردو میں جوڑا بولتے ہیں. تو جوڑا ہوتے ہوئے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر مرد جوڑا بنائے گا تو اس کو تو بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے, یہ عورت کی مشابہت ہے, گناہگار ہوگا. اور نماز اس حال میں پڑھے گا جوڑا باندھ کر تو اس کی نماز بھی مکروہ تحریم ہی ہوگی.
تو بنانے کی نوبت تو تب آئے گی نا جب اتنے لمبے بال ہوں گے.
لمبے بال رکھتے ہیں آج کل وہ کچھ رنگ ڈال کر, یہ جوڑا تو نہیں ہے کہ یہ بھی جوڑا ہے, پیچھے نہیں وہ بناتے بال رکھتے ہیں, پھر اس میں پونی لگا پونی بناتے ہیں, جوڑا تو وہ لپٹا ہوا ایک گٹھے کی طرح ہوتا ہے, جیسے لہسن کا گٹھا ہوتا ہے نا, لہسن کی گانٹ یا پیاز, اس انداز کا جوڑا بنتا ہے. اس میں بھی شاید کچھ فیشن ہے, اس کے پہننے کا کور بھی شاید ہوتا ہے جالی جالی دار, وہ عورتوں کا تو بہرحال جوڑا کہلاتا ہے. اب وہ پونی اور چیز ہے, جوڑا نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں بھی عورت پونی بھی تو لگاتی ہے نا.
اگر کوئی دوران نماز جوڑا باندھے تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟
نماز میں اگر جوڑا باندھا بحالت نماز تو اب جو ہے نماز فاسد ہو جائے گی.
اچھا, نماز کے دوران کوئی جوڑا باندھے, وہ تو عورت باندھے یا مرد باندھے, کہ عمل کثیر کی صورت میں, کہ عمل کثیر منے وہ عمل کہ جس کو دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے, یا اس کا ذن غالب ہو کہ یہ نماز میں نہیں ہے, اور یہ عمل کثیر نماز کی اصلاح کے لیے بھی نہ ہو, ورنہ نماز کی اصلاح کے لیے عمل کثیر ہو جاتا ہے تو بھی نماز نہیں ٹوٹتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ امام کا فرض نماز مکمل کرنے کے بعد قبلہ رخ بیٹھنا کیسا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیے.
فرض نماز پڑھنے کے بعد امام کو چاہیے کہ سیدھے ہاتھ پر یا الٹے ہاتھ پر انحراف کر لے, مڑ جائے اور پیچھے کی طرف بھی مڑ سکتا ہے, لیکن پیچھے کی طرف مڑنے میں یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ پیچھے عین چہرے کی سیدھ میں, محاذات اس کو بولتے ہیں, عین چہرے کی سیدھ میں کوئی نماز تو نہیں پڑھ رہا. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ مسئلہ سب یاد رکھیں کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی طرف چہرہ اس کی بالکل سیدھ میں اپنا چہرہ کر دینا, یہ گناہ ہے, مکروہ تحریمی ہے, ناجائز ہے, تو امام کے لیے بھی ناجائز ہے. تو یہ چہرہ اس صورت میں نہیں کرے گا جبکہ کوئی نماز پیچھے پڑھ رہا ہو. ہاں, کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا اس کی لائن میں تو اب اس کی سیدھ میں تو وہ چہرہ کر لے کعبے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ جائے تو بھی حرج نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ سیدھے ہاتھ کی طرف انحراف کرے, یعنی کہ وہ رخ کر لے, پلٹ جائے, تھوڑا پلٹ جائے. اور اگر نہیں پلٹا اور قبلہ روح ہی بیٹھا رہا تو اس نے ایک مکرو کام کیا اور سنت اس نے ترک کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان, عرب شریف سے محمد علی رضا اتاری عرض کر رہا ہوں. ناراض آفیسر کو راضی کرنے کے لیے کوئی روحانی علاج تجویز فرما دیجیے.
علاج, علاج, درست تلفظ ہے علاج, عین کے نیچے زیر. اس میں ایسا ہے کہ اگر کوئی افسر ناراض ہے یا علاقے کا نگران ناراض ہو گیا ہے, ڈویژن نگران ناراض ہو گیا ہے سمجھ لو, تو ان کو راضی کرنے کے لیے ایک کام تو یہ کرے کہ ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے اور اس میں میم کا دائرہ, ہا اللہ میں ہا آتا تو ہا کا دائرہ, یہ جو جو دائرے والے حروف ہوں یہ کھلے رکھنے ہوتے ہیں. اس میں دکھایا جا رہا ہے لیکن یہ کھلے نہیں ہیں, تو کھلے ہوں دائرے, تو یہ لکھ کر اپنے سیدھے بازو پر باندھ لیں, پلاسٹک کوٹنگ وغیرہ کر کے کپڑے میں اس کو باندھ لیں اور کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے. لیکن ذرا فائدہ اسی ہو جو صحیح پڑھے گا, بات صحیح پڑھنا جانتے ہیں لیکن جب یہ جلدی مچاتے ہیں نا تو پھر نہیں پڑھتے, بسم اللہ اس طرح پڑھتے ہیں. تو یہ پہلے تھوڑی بار ہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح پڑھتے رہیں گے تو اللہ کرے گا تو جو بھی وہ افسر وغیرہ ہیں وہ مہربان ہو جائے گا انشاءاللہ. صلوا علی الغبی
محمد. میرا نام محمد ندیم اتاری ہند کے شہر اناؤ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے, ہیٹ اسٹروک اور لو لگنے کی علامت کیا ہے؟
ہیٹ اسٹروک یا لو لگنے کی علامت, تو یہ گرمیوں میں خاص کر لو لگنے کے چانسز ہوتے ہیں, جبکہ خاص کر وہ عین دوپہر کے وقت بندہ باہر نکلے نا تو یہ خطرہ ہوتا ہے, اور سر بھی ننگا ہو تو زیادہ خطرہ ہے. اس میں کہ اس کے علامات یہ ہیں کہ سر درد, چکر آنا یا سر گھومنا, سخت پیاس لگنا, کمزوری اور پٹھوں یعنی مسلس میں کھینچاؤ پیدا ہونا, جلد یعنی اسکین پر سرخی ریڈنس آنا, خشکی آنا جلد پر یعنی سرخی اور خشکی, اچانک تیز بخار چڑھ جانا, الٹی اور متلی آنا, بے ہوشی یا جھٹکے آنا, نکسیر پھوٹنا, ناک سے خون بہنا, لمبی اور بڑی بڑی سانسیں شروع ہو جانا, بی پی ایک دم لو ہونا, بلڈ پریشر یہ لو ہونا, خنودگی یعنی اونگ یعنی نیند تاری ہونا, یہ گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول پیج نمبر 3 سے میں نے آپ کو اس کی کاپی سے عرض کیا. میں نے تو یہ رسالہ آپ لے لیجئے, گرمی کے مدنی پھول, گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول ان دنوں بڑے کام کے, اور گرمی یعنی روزے, تو روزے میں گرمی زیادہ نہ لگے, پیاس زیادہ نہ لگے, دھوپ سے بچاؤ, لو سے بچاؤ, اس کے بھی مدنی پھول اس میں ہیں. کیا غذائیں کھائے ان دنوں گرمی میں, روزہ رکھنے والا خاص کر ساری افطاری میں کیا غذائیں کھائے, یہ بہت پیارا رسالہ ہے. اس کو تو آپ گھر گھر پہنچائیں, ایک ایک روزہ دار تک پہنچائیں, انشاءاللہ ان کا روزہ آسان ہوگا, اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور جو گھبراتا ہوگا گرمی سے روزہ رکھنے میں, اللہ کرے گا اس کا بھی دل ہو جائے گا کہ یار چلو میں بھی روزہ رکھ لیتا ہوں انشاءاللہ.
اور ہے بھی بہت سستا, 8 روپیہ دیا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ, تو 800 روپے کے 100 ہوئے, 100 لے لیں, 112 لے لیں, اور یہ اپنے محلے میں گھر گھر میں پہنچا دیں, گھر گھر کی ضرورت ہے, دکان دکان پہنچا دیں.
اور مرکز الاولیاء باب المدینہ کراچی, مدینۃ الاولیاء ملتان, ان شہروں میں اگر یہ کال کریں گے تو ہمارے اسلام بھائی جو بڑی تعداد میں اگر یہ چاہیں گے 600 روپے سے زیادہ کی خریداری پر ان کے مطلوبہ جگہ پر بھی پہنچا دیں گے.
ماشاءاللہ, ملتان مدینۃ الاولیاء ملتان, مرکز الاولیاء لاہور, ان کے لیے خصوصی رعایت ہے.
باب المدینہ کراچی.
اچھا ماشاءاللہ, صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
ڈاکٹر محمد اویس اعظم اتاری, ساؤتھ امریکہ کے ملک سے عرض کر رہا ہوں. سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کل اکثر لوگ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں اور اپنا وائلٹ یا پرس وغیرہ پینٹ کی پچھلی جیب میں رکھتے ہیں, جس میں عموماً کوئی نہ کوئی ایسی تحریر ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم غرامی یا پیارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی ہوتا ہے. آیا اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
اللہ اللہ اللہ, آدمی عقل سے سوچے اپنی, اللہ اور رسول کا نام, میں نے تو یہ تکیہ کی جو عادت بنائی نا, اب تو بن گئی عادت, جیسے یہ تکیہ رکھنا یوں شروع کیا کہ اب کتاب بازو کا وزنی ہوتی ہے, اور تو یہ رانوں پر رکھنا پھر گود میں رکھنا تو مزہ نہیں آتا تھا, پھر میں تکیہ رکھنا شروع کر دیا, چلو تکیہ پر, سمجھ گئے ہوں گے آپ, تو ادب, تو پھر اب بیٹھنے میں دب جائے اور بیٹھنے کی جگہ سے ٹچ ہوتا رہے تو ادب تو یہ نہیں ہے نا, اس سے احتیاط کرنی چاہیے. اسی لیے تو یہ کرتے کے ہم اوپر جیب کی ترغیب ہے ہماری, کرتے کے اوپر جیب ہوں, یہ اس طرح کی مقدس تحریر ہے, اوپر جیب میں ہوں, یہ سائڈ کی جیبیں ہوتی نا پینٹ کی، یہ بھی ران سے ٹکراتا ہے، پھر بیٹھنے میں بعض اوقات یہ بھی دب جاتا ہوگا. رسالے بھی چھوٹے چھوٹے جو ہوتے پاکٹ سائز جیبی سائز کے، یہ بھی ہم جیب میں اوپر، یہ جیبی سائز شروع اسی لیے کری کیے تھے کہ جیب میں رکھ کر یہ سائی بھائی تحفے میں دے سکیں، لیکن اب جیب کا بھی وہ رواج نکل ختم ہوتا جا رہا ہے، تقریباً جا چکا، اب کوئی اس سامنے جیب رکھتا نہیں ہے. دعوت اسلامی والے بھی سب نہیں رکھتے ہوں گے، کچھ رکھتے ہیں مطلب، حالانکہ فائدے بہت ہیں. ادب دل کی جگہ، جیسے کچھ تحریر ہے پاکیزہ، تو یہ بائیں لیفٹ سائڈ کی جو جیب ہے اس میں رکھ دے آدمی، تو دل سے سینے سے لگا رہے، اور نوٹے ہیں یہ سیدھی طرف کی رکھے، دولت سے، دولت کو دل سے جتنا دور رکھیں شاید مناسب. یہ مسئلہ نہیں ہے، ویسے ہی مدنی پھول ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم. محمد توصیف عطاری ہالینڈ سے عرض کر رہا ہوں، امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ تعزیت کا کیا مقصد ہے اور یہ کیوں کی جاتی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ برائے مدینہ اس کا جواب عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیر.
یہ تعزیت جو ہے اس کا بنیادی مقصد تو مرحوم کے جو بھی سوگوار ہیں، قریب ترین رشتہ دار سوگوار ہوتے ہیں، عام لوگ سوگوار یعنی غمگین ہوں ایسا کم ہوتا ہے. ہاں کوئی استاد چلا گیا تو شاگرد اگر یہ رشتہ دار نہیں ہے وہ سوگوار ہوں گے، اگر یہ استاد ایسا ہو جو ان کے دل میں اتر چکا ہو. اسی طرح امام صاحب ہے تو ان کے مقتدی، جبکہ امام نے ان کو شفقتیں دی ہوں. تو یہ ایک مطلب مستثنی چیزیں ہیں. اور اسی طرح پیر ہے تو مرید اس کے سوگوار ہو سکتے ہیں، غمگین، سوگوار میں نے غم زدہ. بہرحال یہ کہ تعزیت کا اصل مقصد، بنیادی مقصد یہ ہے کہ لواحقین جو بھی ان سے وابستہ ہیں ان کے غم میں شریک ہو کر انہیں حوصلہ دینا اور انہیں صبر کی تلقین کرنا. تعزیت سنت ہے. اور اگر قریبی رشتہ دار کے ساتھ ایسا پیش آیا ہے تو صلہ رحمی کے تقاضوں کے پیش نظر ذرا تعزیت کی اہمیت مزید بڑھ جائے گی، بلکہ تعزیت نہ کرنا فساد کا باعث ہو سکتا ہے. فیض القدیر میں امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ تعزیت کا مطلب یہ ہے کہ صبر کی تلقین کی جائے، یا صبر کا کہا جائے کہ صبر کیجئے اور ایسی باتیں بیان کی جائیں جو میت کے سوگواروں کو، جو ان کے قریب بھی لوگ ہیں لواحقین، ان کو تسلی اس سے حاصل ہو اور ان کے غم اور مصیبت اس سے ہلکے ہوں. یہ نہیں ایسی باتیں نہ کرے گا جس سے مزید غم بڑھے، بلکہ غم کم ہوں، ایسی گفتگو اس کے ساتھ کی جائے، میت کے لیے دعا کی جائے، منہ پر اپنے بھی تعزیت کرنے والا جو ہے وہ غم کے آثار رکھے. یہ موقع ہنسنے مسکرانے کا نہیں ہے، تعزیت کا موقع جو ہے کوئی بھی پریشانی کسی کی بھی ہو نا، اب ہنسیں گے تو اس کو مزہ نہیں آئے گا، برا لگے گا. ہاں اگر کسی کی خوشی کا موقع ہے اور آپ کو نہیں مطلب کیفیت بن پاتی تو بھی مسکرانا تو اپنے اختیار میں ہوتا آدمی کے، تو مبارکباد دینی ہے جیسے منگنی کی، شادی کی، بچے کی، ولادت کی، تو آدمی مسکرا کر، یہ مسکرانے کا موقع ہے، ولادت کی مسکرا کر اگر دیں گے تو اس کی زیادہ خوشی ہوگی اس کو. مگر اپنے زبان کے الفاظ پر احتیاط کرنی ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے منگنی کی، حالانکہ خوشی کی کیفیت نہیں ہے، تو یہ جھوٹ ہونا. اسی طرح میت کے تعلق، مجھے بہت صدمہ ہوا، میں نے تو لکما ہاتھ سے میرا چھوٹ گیا، کھانا کھا رہا تھا اور مجھے بس پھر مجھے بھوک مر گئی میری، میں کھانا نہیں کھایا، میں نے بہت مجھے صدمہ ہوا. یہ اس طرح کی جھوٹی جھوٹی باتیں نہ کی جائیں. ہاں اگر واقعی ایسا ہوا ہو تو کہنے میرا جو نہیں ہے، کو اچھی نیت بنتی ہو تو. لیکن بعض اوقات یہ لوگ بولتے ہیں کہ میں آپ کے غم میں شریک ہوں، مجھے بہت صدمہ ہوا ہے، حالانکہ کوئی سد بھی نہیں ہوتی، پتہ بھی نہیں ہوتا غم کا. تو جھوٹ نہ بولا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب. فیض القدیر میں ہے، امام نووی فرماتے ہیں. اچھا اچھا، ہاں ہاں، مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مصطفی رضا خان علیہ رحمت الرحمان اعلی حضرت کے شہزادے کی زبان سے جو بھی جملہ نکلتا وہ نپا تلا ہوتا. جب بھی کسی کے بارے میں سنتے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو فوراً دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھ جاتا. اس طرح کے بہت سے خطوط بھی حضرت کی خدمت میں آتے. ایک مرتبہ کسی کے تعزیتی خط کا جواب لکھنا تھا، مفتی مجیب الاسلام صاحب سے فرمایا کہ جواب لکھتے ہیں، میں دست خط کر دیتا ہوں، سائن کر دیتا ہوں. چنانچہ مفتی صاحب نے جواب لکھا. جواب میں کیا لکھا؟ آپ کا خط ملا، صاحبزادے کے انتقال کی خبر پڑھ کر بہت افسوس ہوا. حضرت نے جواب سننے کے بعد فوراً ٹوکا، بہت افسوس تو نہیں ہوا؟ ہاں افسوس ہوا ہے. ایک مرتبہ دریافت فرمایا، کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ مفتی مجیب الاسلام صاحب نے فرمایا 12 بجے ہیں. ایک دو منٹ کے بعد حضرت کی گھڑی مل گئی، دیکھا تو ابھی 3 منٹ باقی تھے. فرمایا ابھی تو 3 منٹ باقی ہیں، آپ نے 5 منٹ پہلے ہی بتا دیا کہ 12 بج رہے ہیں. 12 بج رہے ہیں، وہ تو جملہ صحیح ہے، کچھ اور ہوگا، ہو سکتا ہے کمپوزنگ کی غلطی ہوگی. یہ دیکھو، یہ وہ جھوٹ نہیں ہے کہ 2-4-5 منٹ آگے پیچھے پر کہہ دیا کہ 12 بجے ہیں یا 9 بجے ہیں. یہ گناہ بھرا جھوٹ نہیں ہے، یہ مفتی اعظم ہند کا تقویٰ تھا. ہاں بہت افسوس، اور افسوس یہ قابل غور ہے کہ مفتی اعظم کو افسوس ہوا تھا، بہت افسوس نہیں ہوا تھا. فرماتے کیونکہ سائن انہوں نے کرنی تھی، ان کی طرف سے یہ لکھ رہے تھے نا، تو سائن جاتی تو یہ ہوتا کہ میرے جذبات ہیں، اس لیے کہ بہت افسوس نہیں ہوا، افسوس ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
بچے جو کورے کاغذ کی مانند ہوتے ہیں، انہیں جو سکھاؤ سیکھ جاتے ہیں، یہ ہر بات پر یقین کر لیتے ہیں. ان کی تربیت کے مراحل میں ضروری ہے انہیں کتب سے آشنا کرنا، اسلاف کی تحریروں کی جانب راغب کرنا، تاکہ یہ سنوار سکیں اپنا آج اور اپنا کل. بہتر ہو ان کی تربیت، ستھرے ہوں اخلاق. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائے کہ بچوں کو کس طرح آسان انداز سے کتب کے قریب کیا جائے، اور آغاز میں انہیں کس قسم کی کتابیں پڑھنے کی ترغیب دلائی جائے، اور یہ بھی ارشاد فرمائے کہ کتابیں ان کی تربیت میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں.
ماں کی گود جو ہے نا وہ پہلی درسگاہ ہے. اب ماں کی تربیت ہوئی ہوگی اسلامی خطوط پر، تب تو وہ بچے کی تربیت درست ہوگی، ورنہ تو جو کچھ ہو رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے. اب یہ کہ بچوں کے تعلق سے لٹریچر تو بازار میں ہے، لیکن کیا وہ کہانیاں، اب چینلز پر بھی الٹے سیدھے کارٹون تو پتہ نہیں کیا کیا، مطلب جرائم سکھا رہے ہوتے ہیں. یہ ایسی حرکتیں سن رکھی ہیں کہ یہ کارٹونوں کے ذریعے ہو رہی ہے، جس سے بچوں کا اخلاق اور کردار تباہ ہوتا ہے. کارٹون کی حرکتیں دیکھ کر بچہ بھی اس کی پریکٹیکل کرنے کی کوشش کرتا ہوگا, پھر یہ کچھ کا کچھ کر ڈالتا ہوگا. تو یوں بچوں کے لیے لٹریچر ایسا ہو کہ جیسے کہ ہم نے مکتبۃ المدینہ نے چند کہانیوں کی کتابیں شائع تو کی ہیں, جس میں مطلب اچھی ایمان افروز حکایتیں ہیں, گناہوں سے بچنے کا ذہن دینے والی حکایتیں ہیں. تو اس طرح کے اگر لٹریچر ہو نا بچوں کو وہ پڑھایا جائے, آسان کتابیں عمر کے حساب سے بچوں کو پڑھائی جائیں. اور سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہی اس کی زبان کھلے نا, اس سے حدیث پاک میں لا الہ الا اللہ ہو, اس کی زبان سے ادا ہو. پورا تلفظ وہ ادا نہیں کر پائے گا, لیکن بہرحال جس طرح وہ ادا کرنے پر قادر ہو, لا الہ الا اللہ ہو, وہ کہے اپنی لینگویج میں اللہ اللہ. ہمارے ہاں تو یہ ہے ماشاءاللہ کہ بچوں کو اللہ 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 کہتے وقت نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ اللہ اس کو سکھا رہا ہوں, تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اسی طرح اس کی جب ایسی سوچ بنے تو اس کو اسلامی عقائد اللہ تعالی کے بارے میں اس کو بتایا جائے, اللہ تعالی ہے بہت پیارا ہے, ہم کو کھلاتا ہے, ہم کو پلاتا ہے, ہم کو پھل بھی دیتا ہے, ہم کو یہ بھی دیتا ہے, ہم کو نعمتیں دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کی سوچ کے مطابق اللہ اللہ اس کو سکھایا جائے گا. اللہ بس سب کچھ اللہ ہم کو دیتا ہے, اللہ کرتا ہے, جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اس طرح پھر نبی کی محبت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صحابہ و اہل بیت کی محبت بھی سکھانی ہے اپنی آل کو. تو یوں مطلب ترکیب بناتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. ماہنامہ فیضان مدینہ میں بھی ایک مدنی منوں کا وہ مخصوص صفحہ ہوتا ہے, اس میں بھی مدنی منوں کے لیے کچھ نہ کچھ مضمون ہوتا ہے, پیارا پیارا حکایت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی پڑھاتے رہیں گے نا تو اس کو فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل. مدنی نصاب مدرسۃ المدینہ کا یہ بھی مطلب ہے کہ بہت فائدہ مند ہے. دارالمدینہ میں دے دیں, اللہ کرے آپ کو مل جائے داخلہ, تو یہاں بھی مطلب مدنی منوں کی امید ہے کہ مناسب تربیت ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. پھر یہ کہ تربیت اولاد ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی, زیادہ زخیم نہیں ہے, 100 صفحے کے آس پاس ہوں گے شاید, تو یہ لے کر اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ اس طرح مدنی منیوں کی تربیت کی جائے گی, تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں کے فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
میں آپ کے توسط سے تمام جو سننے والے ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں دعوت اسلامی اور جو بدنی چینل ہے اس کو دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے. قرآن و سنت کے مطابق جو آپ لوگوں کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں, جو سنت کی ترویج کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, لوگوں کو آگاہی بخش رہے ہیں, یہ سارا جو ہے آج کے دور میں یہ صدقہ جاریہ ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ جو ہے مولانا الیاس قادری صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا کرے, اور اسی طرح یہ چینل اور ان کے سننے والے جو ہیں یہ قرآن و سنت کی تمام باتیں جو ہیں ان سے مستفید ہوتے رہے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس جہان میں اور اگلے جہان میں بھی آپ کے توسط سے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا.
میرا نام اختر علی ملا ہے اور میں ایک گورنمنٹ سروانٹ ہوں. میرا سوال امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ میں جہاں کام کرتا ہوں, جہاں ملازمت کرتا ہوں, وہاں غیر مسلمز بھی ہیں, تو اس جگہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر کیسے عمل کروں, یہ میرا سوال ہے.
تو اس میں کیا مطلب رکاوٹ کیا ہے؟ جو ماڈرن لوگ ہوتے ہیں گھر میں پورا ماڈرن ماحول ہوتا ہے, لیکن ایک داڑھی والا ہوتا ہے سنت سجائے ہوئے ہوتا ہے, تو یہ تو غالب اکثریت ہے ایسی تو ہمارے پاس کہ جن کے گھروں میں کوئی بھی داڑھی والا نہیں ہوتا, نمازی بھی نہیں ہوتے, بلکہ روزے بھی نہیں رکھتے ہوتے, جو ایک ہوتا ہے وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے, نمازیں بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہوتا ہے، تو غیر مسلم کے ہوتے ہوئے شریعت پر عمل کرنا کیا دشوار ہے؟ اس میں ایسی کوئی خاص دشواری تو نہیں ہے، بلکہ وہ جتنا بدقسمتی سے آج مسلمان دور ہو گئے اور یہ رکاوٹیں بنتے ہیں، غیر مسلم تو پھر بھی ڈرتا ہے، وہ نہیں چھیڑتا عام طور پہ مسلمان کو عمل سے کہ یار کہیں فساد ہو جائے گا ماریں گے میرے کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ان کے سامنے تو آپ کو زیادہ اپنا کردار سنوار کر رکھنا ہے تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں، ورنہ یہ کہ وہ اگر بے عملی کا انداز ہوگا تو وہ مطلب کیسے مائل ہوں گے آپ اسلام کی طرف؟ بولے گا بھائی ہم بھی جھوٹ بولتے تو یہ بھی تو جھوٹ بولتا ہے، تو مسلمان ہو کر کیا کرنا ہے؟ نعوذ باللہ. یہ اس کو یہ مطلب شیطان جو ہے وہ اسپیڈ بریکر لگا دے گا کہ آگے نہیں بڑھنا ہے تیرے کو. تو آپ کو تو ایسی سچائی اور امانت داری کا ثبوت دینا ہے کہ یہ آ جائیں گے یار سارے مسلمان ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں. اور جب پتا چل جاتا ہے نا کہ ان میں اچھے بھی ہیں تو الحمدللہ کئی غیر مسلمان ہو بھی جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یوسف اتاری فائنل ایئر ایم بی بی ایس اسٹوڈنٹ. میرا امیر السنت دامت برکات موالیہ سے یہ سوال ہے کہ کیا جس عورت نے بچے کو دودھ پلانا ہو تو کسی صورت میں اس پر سے روزہ معاف ہو سکتا ہے؟
بچے کا یا اپنی جان کا یا بچے کی جان کا خطرہ ہو دودھ نہ پلانے کی وجہ سے اور کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، ایسی صورت میں اس کو روزہ معاف نہیں ہے، قضا کرنے کی اجازت ہے کہ جو ہی مطلب یہ عذر جاتا رہے تو وہ بقیہ رمضان کے روزے رکھ لے. پورا ہی اگر ماہ اس طرح گزر جاتا ہے تو پھر بھی اس کو زندگی میں قضا تو کرنے ہیں، معاف نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
اوکاڑا سے نیت آئی کہ وہاں جو ہے وہ جو میسج کے بقول کے کثیر اسلامی بھائیوں نے جو ہے وہ دو جیب لگانے کی نیت کی ہے.
سبحان اللہ ماشاء اللہ. چلو اچھی نیت سے ہے تو ثواب ملے گا، میری بھی دل جوئی ہوئی یہ نیت کی ہوتی تو اس کا بھی ثواب ملتا، ہو سکتا کی ہو. اب شاید اسی لیے کہ بھائی الیاس بولتا تو چلو یار اپنے رکھ لیتے ہیں، خوش ہو جائے گا. جزاکم اللہ خیرا.
میرا نام شہزاد احمد میکن ہے، میں گاؤں کوٹ پہلوان سے وابستہ ہوں. میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا دعوت اسلامی کے بارے میں کہ جتنا ایک میں نے سنا ہے اور جتنا ایک میں نے ان کو پرکھا ہے اور جتنا ایک دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. اسلام کا اصل جو میسج ہے وہ پہنچا رہے ہیں بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی لالچ کے. ایک اسلامی تبلیغ کا جو سلسلہ انہوں نے چلایا ہوا ہے جس میں ان کے مختلف شعبہ جات ہیں، پھر بچوں کو جس طرح کی تربیت دے رہے ہیں، ٹی ویز پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ جو ان کے مذاکرے ہوتے ہیں، محافل ہوتی ہیں، ان میں بہت اچھا میسج جا رہا ہے. اور ہمیں سب کو اس محفل کو سننا بھی چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے.
میرا سوال حضور امیر اہل سنت سے کہ بہت سارے دوست آتے ہیں کہ میں بیمار ہوں تو اس کے بارے میں اگر وہ فرما دیں اور ایک پورا پیغام دے دیں امت مسلمہ کو دعوت اسلامی کے ذریعے، مدنی چینل کے ذریعے، کہ کس حد تک بیماری ہو جہاں روزے سے معافی ہے اور کس حد تک جو بیماری ہے وہاں روزے سے معافی نہیں ہے، تاکہ لوگوں کا ایک ذہن کلیئر ہو جائے کہ صرف یہ بہانہ کر لینا کہ میرا سر دکھ رہا ہے روزہ نہیں رکھنا، یہ کس حد تک بیماری کو نیت ہو جہاں معافی ہے تو لوگوں کا بہت سارا بھلا ہوگا.
ماشاءاللہ. روزے کی معافی تو ہے ہی نہیں، روزہ قضا کرنے کی اجازت کی صورتیں ہیں، اب آگے چل کے شیخ فانی کے لیے فدیے کی بھی صورت ہے. تو اب بیماری میں ایسا ہے کہ ایسا بیمار ہو گیا کہ روزہ رکھے گا تو مر جائے گا، یا بیماری بڑھ جائے گی، یا عقل چلی جائے گی، یا دیر میں پھر شفا ہوگی. تو یہ صورتیں ہیں کہ روزہ اب بھی نہ رکھے, بعد میں قضا فرض ہے, معافی نہیں ہے, روزہ معاف نہیں ہوگا. اب یہ خود اپنے تجربے سے اس کو معلوم ہے یا کسی طبیب حاذق نے اس کو, مطلب یعنی کہ یہ کہنے ماہر طبیب نے, غیر فاسق نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ روزہ رکھو گے تو بیماری بڑھ جائے گی. تب بھی مطلب یہ جو بھی میں نے بتائی چار صورتیں, تو اس صورت میں بھی اس کو روزہ قضا کرنے کی رخصت ہے. یہ بات بات پر یہ عام ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے, اسلام بہت آسانی ہے, روزہ نہیں رکھو, اللہ نے یوں بولا یوں کرو, اللہ نے بولا یوں نہیں کرو, اس طرح کے یہ بےچارے بول رہے ہوتے ہیں. ان کو توبہ کرنی چاہیے اور سمجھ نہ پڑے نا تو ہوشیاری نہیں کرنی چاہیے, عالم دین کے پاس بھیج دینا چاہیے کہ بھائی آپ کسی عالم سے پوچھ لو, ہم کو مسئلہ معلوم نہیں ہے, مطلب گناہگار ہوں گے آپ بول کر, پھنسیں گے آخرت میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے وجود کا احساس دلایا ماشاء اللہ, میں بھی سوچ رہا تھا, میں بولوں بھول جاتا تھا کہ کتنے بجے کیا, تو آ گیا تو اس کو قبل تو چلو
لبائک
ماشاء اللہ. زہرا کمپیوٹر آپ کا نام کیا ہے؟
میرا نام ہے خلید عطار.
یہ تو آپ کسی کے سکھایا وہ لقب اپنے اس کو چلو بول دیتے ہیں. نام امی کیا نام لے کر پکارتی ہے؟
خلید عطار.
نہیں امی یہ نہیں کہتی ہوگی. چلو ابو کیا کہتے ہیں آپ کو؟
نام ہی بتا رہے ہیں کہ یہی ہے کنیز.
اچھا اپنی عمر بتا دیجئے.
میری عمر ہے 4.5 سال.
کیا بات ہے, انداز بھی بڑا مدینہ مدینہ ہے.
سوال شروع کرنے سے پہلے آج کرتی چلوں, اگر جب آواز میں غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائے, مجھے معاف کر نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی بابا جاری سوال شروع کیجئے.
سوال شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کب ہوئی؟
اعلان نبوت سے 5 سال پہلے.
واہ ماشاء اللہ. زہرا کمپیوٹر یہ جواب دیجئے کہ بی بی فاطمہ کا ایک مشہور لقب زہرا بھی ہے, بتائیے زہرا کے کیا معنی ہے؟ ارے واہ, زہرا کے معنی ہے کلی, آپ ہیں جنت کی کلی. زہرا کمپیوٹر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عالی شان میں ایک شعر پڑھتا ہوں، غور سے سنیے. صادقہ صالحہ صائمہ صابرہ، صاف دل نیک خو پارسا شاکرہ، عابدہ زاہدہ ساجدہ ذاکرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جی آپ اس شعر کے چند مشکل معنی بتا سکتی ہیں؟
بابا جانی کوشش کرتی ہوں، آپ معلوم کیجیے.
صادقہ کے کیا معنی ہے؟ صادقہ کے کیا معنی ہے؟ صادقہ کے کیا معنی ہے؟
سچ بولنے والی.
سر کمپیوٹر کا جب تک بٹن صحیح نہیں دبے گا نا اس میں نکلے گا نہیں، فٹ کیا ہوتا ہے نا. تو معنی اور معنی میں شادی الجھ گئی ہوں گی، دونوں تلفظ ہیں، معنی بھی ہے معنی بھی ہے. صائمہ کے معنی بتائیے. زہرا کمپیوٹر، صابرہ کے معنی بتائیے.
صبر کرنے والی.
واہ بھائی واہ. پارسا کے کیا معنی ہے؟
نیک.
شاکرہ کے معنی بھی بتا دیجئے.
شکر کرنے والی.
زہرا کمپیوٹر، عابدہ کے کیا معنی ہوئے؟
عبادت کرنے والی.
زاہدہ کے معنی؟ زاہدہ کے معنی
دنیا.
ماشاء اللہ. اس شعر کا دوسرا مصرعہ بتائیے. بتول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا
کہ دنیا میں ہے اور تے پتا جنت کی نگت کا.
ارے واہ. تمام جہانوں اور جنتی عورتوں کی سردار کون ہیں؟ زہرا کمپیوٹر، جب خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح استقبال فرماتے تھے؟ اچھا بھائی زہرا کمپیوٹر، یہ بتائیے تسبیح فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ ارے زہرا کمپیوٹر، یہ بتائیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادوں کی تعداد اور ان کے نام. حضرت محسن شہزادیوں کی تعداد اور نام بھی بتا دیجئے. یہ کمپیوٹر میں تھوڑی فیڈنگ آگے پیچھے ہو جاتی ہے. یہ رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ نے مونس میں آئے گا نا رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ.
ماشاءاللہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟
جنت البقیع میں.
سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، بڑے پیارے پیارے جواب دیے پیاری پیاری مدنی منی نے، ماشاءاللہ بارک اللہ.
دار المدینہ میں فرام آرام باغ.
اچھا، دار المدینہ آرام باغ میں آپ پڑھتی ہیں، ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ. اور کوئی سوال نہیں کرے گی؟ مدنی منی کو ایک سوال بھی کروانا چاہیے، اس سے بھی تھوڑا دلچسپی بڑھے گی. اب تو جو فیڈ کریں گے وہی ہوگا نا، فیڈ
دیجیے.
ماشاء اللہ، یغفر اللہ لنا ولکی بغیر حساب.
آمین.
ماشاءاللہ بارک اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
حال یہ ہے کہ وضو میں کلی کرتے وقت حلق کے کنارے تک پانی بہانا یہ سنت ہے، اب روزے میں ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ حلق کے کنارے تک پانی بہا؟ نیچے گیا تو پتا چل گیا، اور اگر اوپر تک رہے تو کیسے پتا چلے؟ کچھ احتیاطیں ارشاد فرمائیے.
اس میں اتنا مبالغہ نہیں کرنا ہے، روزہ نہ ہو تب تو غرغرہ بھی کرنا ہے، سنت ہے. تو اس میں بس اس میں ظن غالب آ جائے کہ حلق کے کنارے تک جو ہے وہ پانی پہنچ گیا ہے، اتنا مبالغہ نہ کرے کہ الگ سے نیچے اتر جائے، کہ یہ مبالغہ کرنا اتنا یہ بھی مکروہ ہے، خطرہ نہ مول لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیں کہ جواب دینو ہے تو میں کہہ رہی ہوں کری دیا کرو.
محمد بلال اتاری باب المدینہ کراچی سے. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بابا جان، رمضان کے مہینے کے روزوں میں وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے رمضان کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے یا رمضان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے.
اس کا جواب یہ کہ فیضان رمضان کا مطالعہ کیجئے، تفصیلی جواب مل جائے گا اس میں. بہت سارے مکروہ آتے ہیں، بہت سارے مفسدات ہیں. کوئی سب جیسے وہ جیسے پوچھا انہوں نے تو اس میں ایک ضمن مکرو عرض کر دیا، اس طرح ہونا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد شہزاد عطاری ضیاء کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے میٹھے ماہ کے ماہ کے سونے سونے باپا جان، مرشد کریم کو آمد رمضان بہت بہت مبارک ہو، اور تمام عاشقان رسول حاضرین ناظرین کو رمضان کی آمد مبارک ہو. پہلے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ روزے کی حالت میں ذائقہ دار ٹوتھ پیسٹ کا استعمال منہ کی خوشبو کے لیے، یا ایسی چیز لیکوڈ کا استعمال جس کا تعلق حلق سے نہ ہو، اور اس کا استعمال کرنا کیسا اگر یہ حلق میں نہ جائے؟
پان کے بارے میں تو لکھا ہے جزیہ بہار شریعت میں کہ پان چبایا اور پیک تھوکتا رہا، اپنے ذہن کے مطابق اس نے اترنے نہیں دیا، لیکن فرمایا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ باریک اجزاء حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں. اس طرح ٹوتھ پیسٹ کا لکھا نہیں ہے، لیکن اس سے بھی گلے میں ٹھنڈک محسوس ہوگی، ہاں ذائقہ بھی پہنچے گا، ٹھنڈک بھی محسوس ہوگی. ٹوتھ پیسٹ سے بھی، چونکہ خوشبو بھی حلق سے نیچے اترنے کا، جب خوشبو اترے گی اس کا اس کا اجزاء اترے، اور کوئی بھی یعنی کہ مطلب ٹھنڈک بھی محسوس ہوگی، تو اس طرح روزہ ٹوٹ جائے گا
اگر اتری
تو. منجن کا بھی یہی ہے کہ اگر اترا منجن حلق سے نیچے، ٹھنڈک اتری اس کی، تو یہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باریک اجزاء پہنچے ہیں تو ٹھنڈک ہوگی نا حلق میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں ہند ظہیری کابینہ کے اجمیر شریف کے پاس بلوڑا شہر سے محمد اشفاق اتاری عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کوئی اسلامی بھائی نماز تراویح پڑھ رہا ہے اور 8 یا 10 تراویح پڑھی, 10 رکعت پڑھی اور اس کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہوئی اور گیا, جتنے میں 2 رکعت نکل گئی. اب وہ واپس جماعت سے پڑھے یا ان 2 رکعت کو بعد میں پڑھے یا وتر کے بعد میں پڑھے, برائے کرم رہنمائی فرمائے.
وتر سے پہلے پڑھ لے بہتر یہ, اگر وتر کے بعد پڑھی تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ 2 رکعتیں پڑھ کے پھر امام کے ساتھ شامل ہو, یا ویسے ہی شامل ہو جائے امام کے ساتھ؟
دونوں صورتیں ہیں, دونوں میں دونوں جائز ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ جو ہمیں تحریری سوالات مل رہے ہیں تو بذریعہ ویب سائٹ جو لائیو چیٹ کے ذریعے ہمیں سوال ملتے ہیں. روحیل شیخ ہیں, کہتے جب مسجد پہنچے تراویح شروع ہو چکی ہو تو ایسی صورت میں کیا کرے, تراویح میں شامل ہو جائے یا پہلے عشاء کی نماز پڑھے؟
پہلے فرض پڑھنے ضروری ہے, فرض سے پہلے تراویح کا وقت شروع ہی نہیں ہوتا نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوشل میڈیا کا سوال ہے, شیخ رضوان فاروق ہیں, کیا استعمال شدہ جو جیولری ہوتی ہے اس پر بھی زکات لازم ہے؟
سونا جو ہے نا وہ چاہے استعمال میں ہو چاہے رکھا ہوا ہو وہ زکات میں شمار ہوگا, وہ الگ. اس کے جب شرائط پائے جائیں, قرضے میں ڈوبا ہوا ہو سارے کا سارا تو وہ الگ بات ہے نا.
سونا چاندی دونوں, اب یہ جیولری سے مراد ان کی اگر سونا چاندی ہے تو یہی ہوگا.
امیٹیشن نہ ہو, امیٹیشن اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. سونا چاندی ہو تو کاؤنٹ ہوگا, کہ استعمال ہو یا نہ ہو وہ زکات میں شمار ہوگا.
میری نانی جو ہے وہ تھوڑی مطلب ضعیف ہیں, اس لیے وہ روزے رکھتی ہیں لیکن تراویح نہیں سکتی, تو اگر وہ تراویح نہ پڑھیں تو اس کا کیا حکم ہے؟
روزہ زیادہ مشکل ہے اسے تراویح کی نسبت. ہمت کریں نانی ماں, آہستہ آہستہ, ساری رات آپ کو کام مدنی مذاکرے میں بھاگ بھاگ کر, میں بھی تو نانا ہوں پر نانا ہوں, مجھے تو بھاگ بھاگ کے آنا پڑتا تراویح پوری کر کے مدنی مذاکرے میں. آپ آرام آرام سے پڑھیں, ساری رات پڑھیے, 2 رکعتیں پڑھیں, پھر تھوڑا ریسٹ کر لیں, 4-4 پر ریسٹ کر لیں, ویسے بھی ریسٹ ہے 4 پر, آرام اطمینان. ایک آدھ وہ چائے چلتی ہو تو چائے پی لیں اور ہمت آ جائے گی, کیلے موافق ہو تو کیلے کھا لیں, تھکن دور ہو جائے گی. ہاں تراویح کی تھکن اگر آپ کو لگے نا تو 2-3 کیلے کھا لیا کریں کونے میں چھپ کے, انشاءاللہ آپ فریش ہو جائیں گے. تھکن آزمائش شرط ہے.
محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے.
یہ ابھی وہ معاف کیجئے, میں نے یہ تو مشورے دیے, جواب بھی دے دوں نا, کہ تراویح نعوذ باللہ نہیں پڑی کسی نے تب بھی روزہ ہو جائے گا. اب تراویح نہیں پڑی اس کا مطلب عشاء کے فرض بھی نہیں پڑے, تب تو سخت گناہگار. اگر کوئی تراویح واقعی ایسا مجبور ہے کہ نہیں پڑھ پاتا تب بھی اس کو فرض اور وتر تو پڑھنے ہی پڑنے نا, وتر واجب ہے, فرض فرض ہے, اور تراویح بھی سنت الموقعد ہے. ایک آدھ بار اگر ترک کیا بلا عذر شرعی تو برا کیا, اور بار بار کیا تو گناہگار, یہ ذہن میں رکھنا ہے. مگر نعوذ باللہ کوئی 5 ٹائم میں ایک بھی نماز نہیں پڑھتا اور روزہ رکھتا ہے, تب بھی روزہ ہو جائے گا، اس کا فرض اترے گا روزے کا، یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھی تو روزہ بھی نہیں ہوگا. ہاں زیادہ تکلیف ہو بیٹھ کر بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
لگاتے تیرا مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تم آکی میں بلایا، تم کاسی میں اتایا، تم شفا خطایا، تم دافع بلایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، مریم ون پاک فیہ کادا ہے جب نشان آزم نگرانی نہ کا جایا، ہوگی سب سے افضل آیا، ہوگی سب سے افضل آیا، پائے گا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، محمد ہمارے پریشان والے، محمد ہمارے پریشان والے، تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی، کبھی بھی بنی کے بے خبری کہ خلق تیری کہاں سے کہاں، تمہارے لیے اشارے بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ٹوٹ گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا محمد ہمارے ہمارے کرمی من ٹھار لو آنکھیں حلیمہ زادیا محمد ہمارے بڑی شان والے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی.
سوشل میڈیا پر جو ہمیں سوالات موصول ہو رہے ہیں، ان میں ایک سوال یہ آیا ہے کہ سحری میں آنکھ لیٹ کھلی، گھر کی گھڑی کے مطابق ابھی 2 سے 3 منٹ ہیں اور مسجد میں اعلان ہو گیا، تو کیا اب کچھ کھا پی سکتے ہیں؟
اب یقینی معلوم آتا ہے کہ 2-3 منٹ باقی ہیں، تو 2-3 منٹ میں اگر یہ اسی وقت کے اندر اندر کھا پی سکتا ہے، کہ بھئی یہ بہت ہے تھوڑا رسکی، یہ دیکھ لے کے کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، بہتر احتیاط اسی میں کہ 2-3-4 منٹ پہلے ہی آدمی کھانا پینا بند کر دے. فرض روزوں میں زیادہ آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے. اگر کسی نے پانی وغیرہ پی بھی لیا تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا، صبح صادق سے پہلے یہ پی کر فارغ ہو چکا ہو تو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعلانات مساجد کے یا یہ ویسل کا یہ کوئی مطلب وہ اعتبار نہیں ہوتا. بعض اوقات تو ویسل جلدی ہو جاتے ہیں، مغرب سے پہلے اذان جلدی ہو جاتی ہے، افطاری کی جو ہلا گلا ہوتا ہے، شور مچتا ہے، روزے لوگوں کے ٹوٹ جاتے ہیں. سحری میں اتنا نوٹ نہیں کرتے، سحری میں لوگوں کی بس عجیب و غریب سوچ ہوتی ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہے تو کھائیں گے، ابھی اس مسجد کی اذان جاری ہے یہ کھائیں گے. حالانکہ یہ بہت غلطی پر ہیں، اپنے روزے خراب کر رہے ہیں. روزے کے لیے اذان کا تعلق نہیں ہے. سحری کا وقت جو ہے نا وہ صبح صادق تک ہے. صبح صادق یعنی فجر طلوع ہونا، طلوع فجر جیسے ہی ہوئی سحری کا وقت ختم ہو گیا. اذان تو صبح صادق کے بعد ہوتی ہے، وہ نماز کے لیے ہوتی ہے، اس کا تعلق روزے سے ہے ہی نہیں. تو جہاں اذان کی آواز نہیں آتی وہاں کیا کرے گا؟
ذمہ داری کس کی بابا؟ مطلب یہ کہ جو اجتماعی طور پر کہیں اگر وقت گزارتے ہوں، بھلے متکیفی کیوں نہ ہو یا کہیں اور جمع ہو، تو کیا یہ کسی مسجد کے امام کی ذمہ داری ہے یا مطلب کسی کی ذمہ داری ہے جو ان کو بتائے کہ بھائی آپ کا روزہ بند ہو رہا ہے، آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ روزہ بند کر دیں؟ یہ کسی اور کی ذمہ داری ہے یا مجھ پر روزہ فرض ہے تو یہ میری ذمہ داری کہ میں وقت کا خیال رکھ کر اپنا روزہ وقت پہ بند کر لوں؟ کوئی نہ بتائے تو کیا اس کے اوپر کوئی حکم لگے گا؟
ظاہر ہے اپنا اپنا یعنی کہ جو بھی ضرورت کے مسائل ہیں اپنی ضرورت کے تو اپنے اوپر سیکھنا فرض ہے نا، تو اس لیے وہ روزہ رکھنا ہے تو خود ہی اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کب کھلے گا اور کب بند ہوگا. کسی پر یہ فرض سونپ دینا تو اگر مؤذن ہے بھول سکتا ہے، کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ مسجدوں میں اذان پہلے ہو جاتی ہے، یا تو اس پہ چڑھائی کرنا، جھگڑے کرنا یہ سمجھدار لوگوں کا کام نہیں ہے. چھچور پن جو کرتے ہیں نا وہ بہت غلط کرتے ہیں، دل آزاریاں کرتے ہیں. مؤذن کو آخر کیوں جلدی آپ کو روزہ کھلوائے گا؟ تو کیا ضرورت ہے ایک منٹ پہلے اذان دے گا؟ ذرا قصدن کوئی بھی نہیں کرے گا کہ تو بہت بڑا گناہ ہے اس طرح روزے برباد کرنا لوگوں کے، تو یہ بھول ہو جاتی ہے بعض وقت. یہ چڑھائی کرتے ہیں، بولتے اس کو مؤذن کو بھوک بہت لگی تھی، روزہ بہت لگا تھا، تو پتہ نہیں کیا کیا بےچارے کو. اب وہ ذرا جوابی کاروائی تو کرتا ہی ہوگا کچھ نہ کچھ، تو مسائل ہی ہوتے ہوں گے. تو ایسا کچھ ہو جائے تو آدمی خاموش رہے.
ایسا اگر ہو گیا کسی محلے میں اور مؤذن صاحب نے پہلے اعلان کر دیا اور لوگوں نے روزہ افطار کر لیا، اب اس کا ہے کیا، مسئلہ کیا ہے؟ چلو مؤذن صاحب کو کچھ بھی نہیں کہنا، اعلان کرنے والے کو کچھ بھی نہیں کہنا، اس نے کون سا جان بوجھ کر کیا، لیکن جنہوں نے اعلان سن کر اور وہ بیٹھے ہی تھے اتنی دیر سے وہ بالکل وہ بارڈر پر کہ یہاں اعلان ہوگا یا یہاں ویسل بجے گا اور ہم نے اسٹارٹ لے لینا ہے، اور وقت سے پہلے انہوں نے اسٹارٹ لے لیا،
روزہ ایک ان کا ٹوٹ گیا، قضا کرنا ہوگا، ایک کے بدلے ایک ہی رکھنا ہوگا، یا کفارہ نہیں آئے گا. اب یہ کہ ہمارا قصور نہیں ہے، مؤذن نے کیوں ایسا کیا، تو یہ کوئی بات تھوڑی ہے. آپ کا قصور زیادہ ہے کہ آپ نے وقت کا خیال کیوں نہیں رکھا. نوکری جانے کے لیے تو خیال رکھتے ہیں نا، گھڑی لیٹ ہو گئی، آپ گھڑی بند ہو گئی تھی اور نوکری پہ نہیں پہنچے، تنخواہ کٹ گئی، تو گھڑی کو کیا جیل میں بند کرواؤ گے؟ میں کیا کروں، میرا کیا قصور ہے؟ گھڑی بند ہو گئی تھی، سیٹ کو جواب دینا، پھر وہ ایسا جواب دے گا کہ زندگی بھر یاد کریں گے آپ.
میں نے دیکھا بابا آپ کو کہ جب ہمارے یہاں چند مرتبہ تو مجھے دیکھنا یاد ہے کہ جب ہمارے اعلان ہوتا ہے نا روزہ افطار کر لیجئے تو آپ ایک بار اپنی گھڑی ضرور دیکھتے ہیں. یہ ایسا ہے تو دیکھنا چاہیے گھڑی.
بس میں افطار کا ٹائم بھی دیکھ لیتا ہوں ٹائم ٹیبل میں کہ آج کیا ہے. کوشش یہی ہوتی ہے میری افطار کا سویری کا. ہونا چاہیے، ہر ایک کو یہ کرنا چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجیے. ہے کوئی مطلب ہے نا کہ 50 سال کے اوپر والے وہ جواب دیں، جو ایک بار دے چکے ہیں جواب، انعام تحفہ لے چکے ہیں، اب وہ نہیں آ، وہ دوسرے کی باری آنے دیا. اور بعد اکا دکا ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، وہی بار بار وہ انعامات تو بھی دکان کھولو گے 11 کتابوں کی، دوسرے کے ہاتھ میں بھی آنے دو یار. اب جنہوں نے پہلے جواب دے دیے، بس مہینے میں ایک بار ایک کو موقع ملے گا، جوان ہو یا بوڑھا ہو، بزرگ ہو یا بچہ ہو، ٹھیک ہے نا. بعض ذہین طلبا بھی ہوتے ہیں ہمارے، اٹھا کر کے مائک پکڑ لیتے، دوسرا دیکھتا رہ جائے، اور دکان کھولے پھر کتابوں کی، یہ ساری کتابیں ملتی ہیں 1000 روپے کی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی امی جان کا نام بتائیے. دیکھو دیکھ کر نہیں، کتاب سے کوئی بتاوے تو اب نہیں بتانا، کسی نے بول دیا ہو تو اب آپ نہیں بتانا، اپنے ذہن سے 50 سال کے اوپر. میری برادری
50 سال سے اوپر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد اسرافیل اتاری باب المدینہ کراچی، عمر تقریباً 64 سال. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا.
جواب درست ہے، ماشاءاللہ 64 سال کی عمر ہے، معلومات ہے.
ہمارے ان بزرگ اسلام بھائی کو مدنی سوٹ، اس میں امامہ شریف بھی ہے، لباس کے بھی مدنی پھول لکھے ہیں، اور اس میں امامہ شریف کی مدنی پھول.
کیا بات ہے،
بغداد شریف سے آئے ہوئے بادام،
بادام بغداد،
مبارک متبرک پانی.
سبحان اللہ. خاتون جنت اور شیر خدا کے درمیان نکاح کس مہینے میں ہوا؟
اس کا جواب کون دے گا؟
اس کا جواب جنہوں نے 12 ماہ ہاتھوں دیے نا اپنے کو اس اعتکاب میں، اگر وہ ہوں وہ جواب دینا چاہیں تو فرسٹ.
جو ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ اعتکاف سے سفر،
یا ابھی نیت کرتا ہو تو چلو وہ بھی بھلے جواب دے دیں، بس اور بولو.
12 ماہ ہاتھوں ہاتھ.
محمد آفتاب اتارے ڈی جی خان سے تشریف لائے، انشاءاللہ عزوجل 12 ماہ میں سفر کریں گے.
تاریخ دینی ہوگی ہاں، ہاتھوں ہاتھ کی ویسے چلو تاریخ دے دیں، کب؟
تقریباً اگلے شوال، اگلے شوال کو.
اچھا چلیے،
ماہ سفر مظفر میں.
جواب درست ہے. یہ ان لوگوں کو یہ جواب غور سے دیکھنا جو سمجھتے ہیں کہ سفر میں نکاح نہیں کرنا چاہیے اور معاذ اللہ سفر منحوس ہے، یہ سب کی مطلب یہ کاٹ ہو گئی نا. سفر منحوس نہیں ہے، حدیث پاک میں لا سفر، سفر کوئی چیز نہیں. یہ غلط مطلب ہے کہ سفر کی فلاں تاریخ میں یہ نحوست ہے، فلاں تاریخ میں یہ نحوست، کوئی نحوست نہیں ہے. سفر مظفر میں مولا مشکل کشا اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا. اگر یہ منوس ہوتا تو یہ نکاح کیوں کرتے؟
ہمارے اسلائی بھائی کو احیاء العلوم کا سیٹ
ماشاءاللہ
بادام بغداد اور متبرک پانی.
ویسے امیر علیہ سنت نے جو فرمایا نا اپنے لا سفارہ یعنی سفر کے حوالے سے, جو اس میں وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا, اور حدیث پاک میں ہے کہ لا سفارہ کا سفر کچھ بھی نہیں, تو اس حوالے سے معلومات کے لیے جو نا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا بدشگونی, اس میں اور بھی چیزیں ہیں جیسے بعض اوقات جو نا وہ کسی کا کہ کالی بلی گزر جائے تو اب راستہ تبدیل کر دینا چاہیے معاذ اللہ سنا کے, تو بدشگونی کا مطالعہ کرنا چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم. ابو بکر جواب دیجئے.
مرحبا.
خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال شریف یعنی انتقال مبارک کس عمر میں ہوا؟ کا جواب مدنی شخصیات یہاں بھی سناٹا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ کا وصال 18 سال کی عمر میں ہوگا.
12 ماہ کے لیے قبول فرما لیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
محمد ظفر اقبال جلالی بصیر پور اکاڑا سے حاضر ہوا ہوں ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے. حضرت سیدہ کائنات کا وصال 28 یا 29 سال کی عمر میں ہوا.
یا بیچ میں آ گیا نا یار.
28
کس کتاب کا حوالہ دے سکتے ہیں؟
نہیں حوالہ تو نہیں.
اچھا ویسے تقریباً 29 سال میں ان کا وصال شریف ہوا.
دونوں کے 28 اور 29.
ہاں تو چلو ان کو ٹھیک ہے درست مان لیتے ہیں. جواب درست مان لیتے ہیں.
میری علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض, میں جامعۃ المدینہ مال روڈ پہ پڑھتا ہوں.
مدنی حلیہ اگر مستقل ہو جائے ہمارے اسلامی بھائی کو انشاءاللہ ہم باہر شریعت کا سیٹ دے رہے ہیں.
سبحان اللہ. مدنی حلیہ خود ہی سجا لیں گے انشاءاللہ.
نہیں یہ دھل رہا ہے وہ دھونے کے لیے.
اچھا دھل رہا ہے ٹھیک, تو ہمارا نہیں دھلتا کبھی, ان کا دھلے گا بھائی.
آئندہ سے نیت کرتا ہوں کہ کبھی بھی سبز ماما اور مدنی حلیہ جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں چلا.
ماشاء اللہ
بار شریعت کا ان کو سیٹ پیش کیا جائے.
میرے لیے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے میری اور میرے والدین کے لیے صحت کی دعا فرمائے.
اللہ تعالی شفا عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی منے ہیں جواب دینے کے لیے؟
مدنی منے کھڑے ہو جائیں جو ہیں یہاں پر. پاپا سوال کر رہے ہیں. ہیں پاپا ہیں ماشاء اللہ.
4-5 سال کے وہاں. چار پانچ سال کے یہ تو ہی میرے مطلب کا جواب دیں گے. سوال ہے وہ فلبتی ایک یاد آیا بڑا دلچسپ ہے.
سب سے چھوٹے کو پوچھ لیتے. پاپا ابھی تو ایک ہی ہے یہ تو بڑے بڑوں کو ہرا دیتا ہے.
एक ही है चार पांच साल का?
नहीं, चार पांच साल से तो बड़े।
चलो ठीक है, ये सही है, उम्र रजा तो बूढ़ों को पीछे रख दे। सर मदनी मुन्नो बताओ, बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के अब्बू का नाम क्या था?
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जवाब दुरुस्त है।
मेरा नाम मोहम्मद अहमद अज़ातारी है, मेरी उम्र 9 साल है।
माशाल्लाह, बड़े हैं यार। वो छोटा होता तो कंफ्यूज हो जाता, या बहुत बूढ़ा होता तो कंफ्यूज हो जाता शायद। صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد।
غلام ربانی تاریخ کوٹلی کشمیر سے عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کے جیسے بک شاپ ہے یا کریانہ سٹور ہے یا کسی بھی قسم کی دکان ہے، اور وہ اپنی دکان سے بطور زکات سامان کسی شرعی فقیر کے قبضے میں دے دے، تو کیا اس سے زکات ادا ہو جائے گی؟
اگر زکات کی نیت سے دے دیا کسی کو، مال بھی دے سکتے ہیں زکات میں، نوٹ سکہ دینا ضروری نہیں ہے۔ اب مارکیٹ ویلیو کے مطابق جو بھی زکات نکلے تو وہ دیں گے تو زکات ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
ایک دن میں اور میرے دوست آفس کے کینٹین پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، میں نے جب ان کی جانب غور سے دیکھا تو وہ بجھے بجھے سے تھے۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگے، مجھے آج مرے ہوئے 3 سال ہو گئے۔ میں نے نظریں اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس جملے کے ساتھ ہی دنیا بھر کی نقاہت اتر آئی تھی۔ پھر کہنے لگے، میں ہمیشہ سے بدتمیز رہا، بچپن میں اسکول جاتے ہوئے ضد کرتا، کھانا کھاتے ہوئے ضد کرتا، نخرے کرتا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا۔ مجھے نہیں یاد کہ 5ویں کلاس تک میں نے اپنے ہاتھ سے نہایا، کھانا کھایا ہو، کپڑے پہنے ہو یا جوتوں کے تسمے بند کیے ہوں۔ باپ، بہن اور بھائی کی محبت مجھے نہ مل سکی۔ پرائمری اور مڈل اور پھر میٹرک تک یہی عادت رہی کہ رات کو سونے سے پہلے کتابیں، کاپیاں، بیگ، غرض تمام چیزیں ادھر ادھر بکھری چھوڑ کر سو جاتا، مگر صبح آنکھ کھلتے ہی دیکھتا کہ تمام چیزیں بہت سلیقے سے بستے میں پڑی ہوئی ہیں اور میرا بیگ بڑی نفاست سے میز پر رکھا ہوا ہے۔ مجھے لاکھ بار کہا جاتا کہ دودھ پی کر سونا، مگر میں نہیں پیتا تھا، لیکن جب صبح اٹھتا تو لب شیریں، منہ کا ذائقہ بدلا ہوتا۔ پہلے پہل تو پتا نہیں چلتا تھا، مگر آہستہ آہستہ پتا چل گیا کہ رات کو نیند میں ہی دودھ پلا دیا جاتا تھا۔ رات کو کبھی آنکھ کھلتی تو دیکھتا کہ بارش ہو رہی ہے اور مجھ پر کمبل ڈال دیا گیا ہے تاکہ سردی نہ لگے۔ مجھے ہمیشہ گھر میں دو ہی چیزوں سے چڑ رہی، ایک 11 سے 13 گھنٹے تک ہاتھ سے چلائی جانے والی سلائی مشین سے، اور دوسری روٹی کے کناروں سے کہ ان پر اکثر گھی لگنے سے رہ جاتا تھا۔ مگر روٹی کے وہ سوکھے ٹکڑے جو میں اتار دیتا تھا، نہ تو کبھی گھر سے باہر فروخت ہوتے ہوئے دیکھے اور نہ ہی کوڑا دان میں کبھی نظر آئے، اور جب بھی مجھے پیسے چاہیے ہوتے تو میں اسی سلائی مشین کا رخ کرتا جس سے مجھے چڑ تھی۔ جب بھی مجھے کبھی معمول سے ہٹ کر زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی تو دیکھتا کہ گھر میں سلائی مشین کے چلنے کا دورانیہ 16 گھنٹے تک جا پہنچتا۔ مجھے یاد ہے کالج میں داخلے کے وقت مجھے 1500 روپے چاہیے تھے، میں نے گھر آ کر بتا دیا۔ اسی رات 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو گھر کے برآمدے میں کچھ کھٹ پٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ذرا غور کیا تو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی گھٹی گھٹی سسکیوں کے ساتھ رو رہا ہے۔ چپکے سے برآمدے میں جا کر دیکھا تو موٹے شیشے کا چشمہ لگائے میری ماں جانے کب سے مشین میں دھاگا ڈالنے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ آنسو بھی گر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا کر رہی ہو ماں؟ ماں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بالکل صاف آواز میں کہنے لگی، وہ سامنے والی سوریا کی بھائی کی شادی ہے تو اس نے کہا کہ صبح تک 2 سوٹ سلائی کر دو، اس لیے بیٹھی ہوں لیکن دھاگا سوئی میں نہیں ڈل رہا. اس دن مجھے ماں کی حالت اور آنسو دیکھ کر احساس ہوا کہ مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا چاہیے. میں مناسب کام بھی ڈھونڈتا رہا اور پڑھتا بھی رہا. ادھر ایف اے مکمل ہوا, ادھر آفس میں کام مل گیا. میں نے گھر جا کر ماں کو بتایا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی. فوری شکر پارے لا کر محلے میں بانٹ دیے. ایک دن میں کام سے گھر آ کر لیٹ گیا, تھوڑی تھکاوٹ ہو رہی تھی, پاؤں چارپائی سے لٹکائے ہی سو گیا. جب اٹھا تو دیکھا کہ خلاف معمول آج نہ جوتے میرے پاؤں سے اترے تھے اور نہ ہی کھانا بنا تھا. ماں کو آواز دی, ماں ماں اے ماں اے ماں ماں اٹھیے اٹھیے بھوک لگی ہے. چیخ چیخ کر رویا, ہزار منتیں کی مگر شاید ماں آپ کے بعد اٹھنے کے لیے نہیں سوئی تھی. ماں کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا, گویا قبرستان لگتا تھا. ادھر دیار غیر میں آ کر اپنا سارا کام خود ہی کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میں نے کبھی چیز کی خدمت نہ کی اور نہ کبھی آسائش و سکون اسے دیا. وہ میری ماں تھی, نوکرانی نہیں تھی. یہ کہتے ہوئے میرے اس دوست کے دو موٹے موٹے آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے. اللہ تعالیٰ میرے اور جن کے بھی والدین حیات ہیں سب کے والدین کو ایمان اور صحت کے ساتھ خوش رکھے. ماں بڑی نعمت ہے, اس کی قدر کیجئے. ماں بڑی نعمت ہے, اس کی خدمت کیجئے. ماں بڑی نعمت ہے, اس کا احساس کیجئے.
پیار کہتے ہیں کسے اور مانتا کیا چیز ہے, پیار کہتے ہیں کسے اور مانتا کیا چیز ہے, کوئی ان بچوں جن کی مر جاتی ہے ماں, کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں, کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے جب تھک سو جاتی ہے ماں, جب کہی جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں, جب تب کہی جا کر کے تھوڑا سا سکون آتی ہے ماں, روح کے رشتوں کی گہرائیاں تو دیکھیے, روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو لگتی ہے ہمارے پرچ جاتی, چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں, موت کی آغوش میں جب تھک سو جاتی.
پاپا سے سوال یہ ہے, ماں کے جب اس طرح کے تذکرے سنتے ہیں تو ہمارے دل میں ماں کی محبت اور ماں کا پیار, ماں کی قربانیاں, یہ دل میں ایک موجزن ہوتی ہیں, آتی ہیں, آنکھ سے آنسو بھی نکلتے ہیں. مگر عموماً دیکھا یہ جاتا ہے فی زمانہ میں, جب ایک سب کا نہیں کہہ رہا, عموماً ماں کی یا والد کی قدر ان کے جانے کے بعد کیوں ہوتی ہے؟ جب یہ باقاعدے حیات ہوتے ہیں ہمارے پاس، ان کے دکھ درد کو ہم نہیں سمجھ پاتے، ان کی تکلیفوں کو نہیں سمجھ پاتے، ورنہ اگر یہ سب کچھ ہوتا تو آج ہمارے معاشرے میں اولڈ ہاؤس نہ ہوتے، اولڈ ایج ہوم نہ ہوتے، اگر ہیں تو ہم نہیں ان کی قدر کر پاتے. باوجود اس کے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چل کر پانی پی سکتے ہیں، اپنا کھانا خود اٹھا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی ماں سے کام کروانے کے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو بابا ایسا کیا کریں کہ ہمیں ان دو جو جنت کے دروازے کہلاتے ہیں، ہم ان کے جیتے جی ان کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں، جیتے جی ان کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ان کی خدمت کر کے ہم جنت کے مستحق بننے میں کامیاب ہو جائیں. ایسا کیسے ہو؟ عموماً جانے کے بعد ماں باپ کو یاد کر کے بعدوں کا رویا جاتا ہے، لیکن جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہیں، اگر آج انہیں موقع ہے تو انہیں کچھ مدنی پھول دیں کہ وہ کس طرح اپنے ماں باپ کو راضی کریں.
ماں جو مطلب بچپن میں تو خیر تکلیفیں اٹھاتی ہے، لیکن جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے نا، اس وقت جو تکلیفیں اٹھاتی ہے نا ماں، یہ واقعی یعنی کہ کوئی ماں ہی بتا سکتی ہے، بتا سکتی ہے، سمجھا نہیں سکتی. اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، نہ وہ سونے کی ہوتی ہے نہ بیچاری جاگنے کی ہوتی ہے، وہ ماہی بے آپ کی طرح تڑپتی ہے، اس کو اتنی زچگی میں تکلیف ہوتی ہے. یعنی کہ مچھلی جیسے پانی میں سے باہر آ جائے تو وہ تڑپے تو ہمارے لیے تو وہ تماشا ہی بنتی ہے، لیکن اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو ماں کا احسان تو اتار ہی نہیں سکتا بندہ، جتنی ہی خدمت کر لے، لیکن پھر بھی وہ ماں کے احسانات سے سبکدوش نہیں ہو سکتا. وہ ایک روایت کہ وہ بارگاہ رسالت میں کسی نے عرض کی کہ میں نے ایک صحابی نے بارگاہ نبوی علیہ صحیبی الصلاۃ والسلام میں عرض کی، ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا. میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں، کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے. یعنی وہ بھی شاید ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے. تو کتنے جھٹکے اٹھاتی ہے ماں، لیکن اولاد کو ذرا جو پیٹ میں بچہ ہے اس کو پتا نہیں ہوتا یہ نکلنے کے لیے اس نے کتنی تکلیف دی ہے اپنی ماں کو. تکلیف کا ذریعہ بنا ہے، جرم نہیں ہے اس کا. یہ احساس اگر ہو جائے نا بندے کو، پھر بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو بارہا مطلب یہ روتا ہے، تو بیچاری ماں اس کو پیار کرتی ہے، اس کو چپ کراتی ہے. یہ سوتا نہیں ہے تو ماں جاگ کر اس کو سلاتی ہے، اس کو بہلاتی ہے، اس کو کھلاتی ہے، خدمت کرتی رہتی ہے. یہ بہت سارے گھروں میں یہ مناظر دیکھے ہوں گے. باپ کے بھی اپنے حقوق ہیں، لیکن باپ وہ تکلیفیں نہیں اٹھاتا. باپ خالی پیار کرے گا بچے کو، باقی بچے نے گندگی کر دی تو باپ کے ڈکشنری میں نہیں ہے کہ کبھی اس کا پیمپر بھی تبدیل کرے، یا اس کو مطلب کبھی نہلائے دھلائے، یا روتا ہو تو اس کو مطلب باپ اس کے پیچھے جاگے. یہ کم ہوتا ہے، ایسا عام طور پر یہ ماں کرتی ہے ساری خدمت ہے. تو اس لیے ماں ہوتی ہے. اب باپ کے بھی حقوق ہیں، اولاد کو چاہیے کہ ان تکلیفوں کو یاد کر کے بھی ماں باپ کی وہ خدمت کرے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ حکم قرآن ہی ہے ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے. تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر ماں باپ کی اطاعت کرے. جہاں مطلب شریعت نے جتنا مطلب ایک دائرہ کار رکھا ہے اس کے مطابق وہ اس کی ضرور ماں باپ کی خدمت کرے اور اطاعت اور فرما برداری کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال کریں گے
یہ مدنی گلدستہ جو ابھی آپ نے دیکھا, یہ دعوت اسلامی کی جو سوشل میڈیا کا جو آفیشیل پیج ہے اس پر یہ مدنی گلدستہ آپ کو مل سکتا ہے. اب تک یہ مدنی گلدستہ 1,34,29,039 لوگوں تک پہنچ چکا ہے. اور اس مدنی گلدستے کو اب تک 51,51,60,140 لوگ دیکھ چکے ہیں. تو یہ اب دعوت اسلامی کے آفیشیل ویب سائٹ کا جو پیج ہے وہاں سے آپ اس مدنی گلدستے کو حاصل کر سکتے ہیں. اور سوشل میڈیا دعوت اسلامی کی ویڈیوز اور مختلف مدنی پھولوں کو آپ شیئر کرتے رہیں, انشاءاللہ اس سے بہت سارے آپ کو مدنی انقلاب نظر آئیں گے اور کافی انشاءاللہ آپ کو اس میں اصلاح کی صورتیں نظر آئیں گی. جو کیونکہ ایک چلا ہے ایک سوشل میڈیا کا ایک دور ہے کہ اب لوگ زیادہ تر موبائل کے ذریعے اپنا وہ کام کر لیتے ہیں, 2-5-6 منٹ کی چیز دیکھ لیتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں تو اس پر امیل سنت کے بھی دیگر مبلغین کے بھی مدنی گلدستے دیے جاتے ہیں, تو آپ ضرور بھی ضرور اس کو دیکھا کریں اور اسے اوروں تک بھی پہنچایا کریں, انشاءاللہ اسے فرق پڑے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جو کلام پڑھا گیا ہے اس میں ایک شعر یہ بھی آتا ہے, موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کے تھوڑا سکون پا جاتی ہے ماں. یہ شعر پڑھنا کیسا؟
موت کی آغوش میں تھک کر سو جاتی ہے ماں. چلو یہ تو حسن تکلم ہے. آگے جو وہ تب کہیں جا کر تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں. یہ ایک تو ہے کہ اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس کے لیے سکون نہیں ہے. اب اگر وہ گناہ گار ہے اور رب ناراض ہے تب بھی وہ سکون کا تصور نہیں ہے. تصور ہے رب کی رحمت سے. اچھا اب اگر سکون ہے تو اس کے لیے لفظ تھوڑا سا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ جو قبر میں انعام دے گا اس کو تھوڑا سا نہیں کہہ سکتے. وہ انعام ایسا ہوگا کہ اس کی کوئی گنتی نہیں ہے, ہم میں نے کہا اس کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے. تو اس لیے یہ شعر نہ پڑھا جائے. اب کہیں جا کر تھوڑا سا سکون بہت بعید بات ہے. اللہ کی رحمت جب ہوتی ہے تو کہیں جا کر تھوڑا سا یہ نہیں ہو سکتا.
تب کہیں جا کر تھوڑا سا سکون پا جاتی ہے ماں. یہ پڑھا جاتا ہے
قبر میں جو بھی سکون ملے گا وہ تو ایک انعام کی صورت ہے جو انڈر اسٹوڈ رب کی طرف سے, بندے کی طرف سے نہیں ہے یہ. تو پھر وہ اور ہر عورت کو ہر ماں کو ملے یہ ضروری نہیں ہے. تو مسلمانوں کے لیے ہی مخصوص ہے سکون. ہم اس نے ذم رکھیں گے چاہے وہ گناہگار تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اس پر رحمت ہو گئی ہو, لیکن کنفرم تو ہم نیک نظر آنے والی کے لیے بھی ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ اس کو سکون مل گیا. یہ پردہ ہے, یہ خبر نبی دے سکتا ہے کہ قبر کے اندر فلاں سکون میں اور فلاں نہیں ہے. نبی کے بتائے سے امت ہی دے سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
میرا نام محمد اورنگزیب اتاری اور میں زمزم نگر حیدرآباد سے بول رہا ہوں. میرا امین اللہ سنت دامت برکاتہ ملالیہ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ شہری میں کیا کھایا جائے پیاز بھی نہ لگے اور بھوک بھی نہ لگے, برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے.
کھچڑی اور دہی انشاءاللہ ٹھنڈک ہو جائے گی, ٹھنڈک پہ جائے گی پیٹ بچ انشاءاللہ, اگر دہی چلتی ہو کھچڑی چلتی ہو تو یہ بہترین غذا. اور ہلکی پھلکی غذائیں انشاءاللہ. اس میں رسالے میں لکھا ہوگا شاید یہی لکھا ہوگا کھچڑی دہی یا اور کچھ بھی لکھا ہو تو مجھے یاد نہیں ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کیا والدین کے کہنے پر بیوی بچوں کو خرچہ نہ دینا درست ہے؟
جو اس پر یہ تو حقوق ہیں بال بچوں کے, یہ ان کی زیر کفالت ہی ہے بال بچے ان کے, وہ تو ادا کرنے پڑیں گے. ماں باپ منع کریں تب بھی کرنے پڑیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
غصہ ختم کرنے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے.
جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
سجدے کی حالت میں دعا مانگنے کا کیا حکم ہے؟
فضائل دعا پیج نمبر 62 پر ہے. بنیت شکر توفیق کہے دعا و التجا الی اللہ سجدہ کرے. دعا کی توفیق ملی بارگاہ خداوندی میں, دعا کی توفیق ملی اس کے شکر کی نیت سے سجدہ کرے کہ یہ صورت سب سے زیادہ قرب رب کی ہے, اللہ تعالی کے قریب ہونے کے کی ہے. یعنی اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا و التجا کرنے کی توفیق ملنے پر سجدہ شکر کی نیت سے سجدہ کرے کہ بندہ سجدے میں سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اس سے زیادہ کبھی اپنے رب سے قریب نہیں ہوتا تو سجدے میں دعا زیادہ مانگو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سائیں ہمارا عرض ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے کو الحمد شریف آتا ہے اور دوسری کوئی صورت نہیں آتی ہے.
الحمد شریف بھی درست کر لیجئے اور کوئی صورت سیکھ لیجئے. پیسے گننے بھی نہیں آتا تو سیکھ لیا, کھانا کھانا نہیں آتا تھا امی ہاتھ سے کھلاتی تھی پھر سیکھ گئے نا, کپڑے پہننے بھی نہیں آتے تھے اب سب کچھ سیکھ لیا, پیسے کمانا سیکھ لیا. تو قرآن کریم کی صورتیں بھی آپ سیکھ لیجئے. دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان اگر آپ کی طرف ہے اس میں داخل ہو جائیے, رات کو 40 منٹ کا تقریباً ہوتا ہے, یا کسی بھی قاری صاحب سے ترکیب بنا کر آپ فوراً اس کو سیکھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شمشاد علی اتاری حیدرآباد سے. میں انشاءاللہ کل فیضان مدینہ کراچی انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا, اور آج میں نے تمام اپنے جو کاغذات واغذات کی جو تیاری تھی الحمدللہ آج ہو گئی میری مکمل, تو میں انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں کل انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا, اور انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں فیضان مدینہ کے حدود سے باہر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.
ماشاءاللہ خوش آمدید ویلکم. انہوں نے یہ بات بڑی پتے کی کہی ہے کہ فیضان مدینہ سے باہر نہیں نکلوں گا, یہ نوٹ کرنے والی بات ہے. ادھر ادھر گھومتے گھامتے ہوں گے نا, اب بازاروں میں رونقیں بنی رہتی ہوں گی, یہ نہیں کرنا ہے. احتکاف کے لیے آئے تو احتکاف مسجد میں ہوتا ہے بازار میں نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد حسن رضا عطاری ہے, میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. پیارے امیر اہل سنت آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے, اب لوگوں کا رجحان مہاجر کی طرف بھی ہو رہا ہے, تو پیارے باپا جان سوال یہ ہے کہ جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے وہ اب ماہ رمضان المبارک میں بھی نماز پڑھیں گے, تو پیارے باپا جان ان پر انفرادی کوشش کیسے کی جائے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا.
ہاں اس طرح کے نئے نمازی جو آتے ہیں نا, ان سے میل ملاقات کی جائے اور ان کو بس اب مستقل نمازی بن جائے. اس کے لیے نماز کے فضائل بیان کیے جائیں, نہ پڑھنے کے جو نقصانات ہیں وہ موقع کی مناسبت سے بیان کیے جائیں, اور ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کی ترغیب, مدنی مذاکروں کی ترغیب, مدنی چینل کی ترغیب, مدنی قافلوں کا سفر, اعتکاف. اگر اعتکاف نہیں کرتے تو بھی کچھ نہ کچھ وقت اعتکاف معتکفین کے ساتھ گزارنے کی ترغیب. تو انشاءاللہ یہ اس طرح آپ کوششیں کریں گے تو یہ پکے نمازی ہو سکتے ہیں. کئی یہاں بیٹھے ہوں گے جو رمضان المبارک کی برکت سے اگر ان کو کوئی مل گیا ہوگا نا صحیح اسلامی بھائی تو وہ نمازی بن گئے ہوں گے. تو مبلغین کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں اپنی کوششیں تیز تر کر دیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
میرا نام عمر فہیم ہے اور میں نے اپنے نام کا مطلب جاننا ہے.
فہیم مانے سمجھدار, عقل مند. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
قبل کچھ وقت باقی رہتا ہے, مثلا 5 منٹ یا 10 منٹ یا 15 منٹ یا مختلف وقت رہتا ہوتا ہے, تو کچھ لوگ سنتیں ادا فرما رہے ہوتے ہیں جماعت سے پہلے کی, کچھ لوگ ذکر و درود میں مصروف ہوتے ہیں, تو جو اوپر یعنی آنے والے ہوتے ہیں وہ بلند آواز کے ساتھ سلام کرتے ہیں, السلام علیکم اس طرح کر کے. تو یہ اس کے بارے میں مدنی پوری ارشاد فرمائے کہ جب مسجد میں جائیں تو کس طرح ہمیں سلام لینا چاہیے یا سلام بلانا چاہیے یا نہیں. اللہ عز و جل آپ کو سلامت رکھے.
آمین. یہ سلام کرنے کا, عام لوگوں کو سلام کرنے کا موقع ہے ہی نہیں, لوگ اپنی اپنی عبادتوں میں مصروف ہیں. وہ دعا پڑھی جاتی ہے, اس بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا جاتا ہے, تو اس کے لیے کوئی چیخنے چلانے کی حاجت تو ہے نہیں. السلام علیکم, وہ بیچارہ رکعت ہی بھول جائے, آواز کان میں ٹکرائے تو اس کے. یہ سلام کرنے کا موقع نہیں ہے. سلام اس وقت کیا جائے کہ جب لوگ فارغ بیٹھے ہوں اور کوئی نماز وغیرہ نہ پڑھ رہا ہو, تلاوت نہ کر رہا ہو, تو ٹھیک ہے سلام کر دے. ورنہ پھر یہ کہ مسجد میں دعا پڑھنے کی جو دعا ہے وہ سیدھا پاؤں داخل کرے پہلے اور مسجد میں حاضر ہو جائے.
تو بلکہ اس وقت سلام کرنا مکروہ ہے.
لوگوں کو اگر تشویش ہوتی ہو تو ناجائز ہو جائے گا اس کے سلام کرنے سے. نماز یعنی نمازی کو یا تالی کو, تلاوت کرنے والوں کو. مسئلہ یہ بہار شریعت پیج نمبر 462, مسئلہ نمبر 17. سلام اس لیے ہے کہ ملاقات کرنے کو جو شخص آئے وہ سلام کرے, کہ زائر اور ملاقات کرنے والے کی یہ تحیت ہے. لہذا جو شخص مسجد میں آیا اور حاضرین مسجد تلاوت قرآن و تسبیح و درود میں مشغول ہیں یا انتظار ہے نماز میں بیٹھے ہیں, تو سلام نہ کرے کہ یہ سلام کا وقت نہیں. اسی واسطے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ ان کو اختیار ہے کہ جواب دیں یا نہ دیں. ہاں, اگر کوئی شخص مسجد میں اس لیے بیٹھا ہے کہ لوگ اس کے بعد ملاقات کو آئیں تو آنے والے سلام کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
یہ جو دانت وغیرہ ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کو نکال کے کئی لوگ کہتے ہیں کہ چھتوں میں پھینک دیں تو اس سے بچہ کی ولادت کا کچھ ہوتا ہے, تو کیا یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ برائے مہربانی ہماری رہنمائی فرما دیجئے.
بچے کی ولادت کا تو میں نے پہلی بار سنا. یہ کہ دانت ٹوٹا ہوا دانت ہے یا بدن سے جو بال نکلتے ہیں, کھال نکلتی ہے, تو یہ سب جو بدن سے نکلتے ہیں ان چیزوں کو دفن کرنے کا حکم ہے. ناخون ہیں, یہ بھی بہتر ہے کہ دفن کر دیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبید صلی اللہ تعالی.
میرے پیارے باپا جان، آپ کی ورگاہ میں عرض ہے کہ رمضان کے جو آخری 10 دن کا اعتکاف اگر غلطی سے ٹوٹ گیا تو اس کا دہرانا ضروری ہے، اور اس کا دہرایا تو اس کی نیت کرنی پڑے گی. جو آپ ارشاد فرمائیے،
اگر اعتکاف ٹوٹ گیا سنت موقعہ علی الکفایہ آخری 10 دن والا، تو ایک دن جس دن کا ٹوٹا نا، تو ایک دن کی قضا کرنی ہے، 10 دن کی قضا نہیں ہے. اس میں روزہ شرط ہے. چاہے تو موسیو مسجد میں جہاں ٹوٹا ہے، مثال کے طور پر 22 روزے کو ٹوٹ گیا تو ابھی تو ہے نا دن، تو اسی دوران کسی دن غروب آفتاب کے وقت نیت کر لیں. سورج ڈوب گیا تو پھر نہیں ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے کر لیں. تو یہ غروب آفتاب سے آئندہ غروب آفتاب تک یہ پورا ایک دن جو ہے یہ قضا کی نیت اگر کر لیں گے شروع میں کہ میں قضا کی نیت کرتا ہوں جو میرا اعتکاف ٹوٹ گیا، تو وہ ہو جائے گا. ورنہ پھر کسی اور دن بھی کر سکتے ہیں، رمضان شریف کے بعد بھی. عید کو نہیں کر سکتے کہ عید کو، عید الفطر کو روزہ نہیں رکھ سکیں گے نا، تو روزہ شرط ہے اس میں.
تو یعنی یہ ہے کہ وہ غروب آفتاب سے پہلے جو وہ مسجد میں آ جائیں.
ہاں مسجد میں داخل ہو جائے، اعتکاف کی نیت مسجد میں یہ ہو سکتا ہے، گھر میں نہیں ہوگا. اس طرح بھائیوں کے لیے مسجد میں ہوگا، اور اس طرح بہن کے لیے مسجد بیت میں قضا کرے گی اگر اس کا ٹوٹ گیا تو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ.
فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.